لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون وقال عز وجل كما ورد في سورة النور قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين پچھلے جمعے میں ہماری جو اصولی اور بنیادی گفتگو تھی اس کے اختتام پر سورہ فتح کی آخری دو آیات کا کچھ تذکرہ ہوا تھا لیکن اس کے ضمن میں جو باتیں عرض کرنی پیش نظر تھیں وہ تشنا رہ گئی تھی اور پھر یہ تین آیات کے جو دو مجموعے ہیں جو میں نے سورہ مائدہ اور سورہ نور سے تلاوت کیے ہیں آج ان کے ذریعے سے ان کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں کہ جو اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگوں کے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے ان کے ضمن میں سامنے آئیں گی اس بات کی طرف ذہن آج ہی منتقل ہوا اور ایک حیرت آمیز ایک مسرت بھی ہوئی کہ ایک تو میں نے جو اصول بارہا بیان کیا ہے کہ قرآن حکیم میں جو طویل سورتیں ہیں ان میں اکثر مقامات پر تین آیتوں کے گروپ ہیں جو خصوصی اہمیت اور فضیلت اور معنویت اور جامعیت کے حامل ہیں اس کی بہت سی مثالیں اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں جیسے تین آیات پر مشتمل تین صورتیں اور مختلف اعتبار سے وہ تینوں نہایت اہم ہیں سورۃ العصر جامعیت کے اعتبار سے شرائط نجات کا بیان اس سے مختصر اس سے جامع انداز میں ممکن نہیں سورۃ النصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے تکمیلی مرحلے کے ضمن میں کامیابی کا مرحلہ اور سورۃ الکوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی مقام اور مرتبہ ہے اس کے اعتبار سے اس پہلو سے وہ تینوں صورتیں تین آیات پر اور یہیں سے ذہن منتقل ہوا تھا جب یہ مشاہدہ ہوا کہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں پر تین تین آیات کے جوڑے جائے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، انہی میں سے یہ دو مثالیں بھی سامنے آ رہی ہیں. لیکن یہ تین آیات جو ہیں ان میں سے آیت استخلاف پر تو بہت مرتبہ یہاں گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اس کے ماں قبل اور اس کے ماں بعد جو آیات ہیں ان کا جس قدر گہرا ربط ہے اس کے ساتھ، اور یہ تینوں مل کر پھر ایک نہایت معنی خیز جوڑے کی شکل بن جاتی ہے، اس کی طرف ذہن حال ہی میں منتقل ہوا. اور آج یہ دیکھ کر ایک حیرت آمیز، جس کو میں نے کہا مسرت ہوئی، یہ عجیب بات ہے کہ ان دونوں آیتوں کے نمبر وہی ہیں دونوں جگہ پر. سورہ مائدہ کی 54, 55, 56، وہ پہلا جو میں نے تین آیات کا گروپ تلاوت کیا ہے، سورہ مائدہ کی آیات نمبر 54, 55, 56، اور سورہ نور کی یہ آیات جو ہے آیت استخلاف آیت نمبر 55 ہے، اس سے پہلے آیت نمبر 54 اور اس کے بعد آیت نمبر 56، یہ تینوں جو ہیں بہت جامع ہیں، مربوط ہیں. تو گویا کہ جہاں تک نمبروں کا تعلق ہے آیات کی، وہ بھی ان دونوں مقامات کے جو ہیں بالکل وہی ہیں، اور ان میں بہت گہرا معنوی ربط ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے تو ہمیں سورۃ الفتح کی جو آخری دو آیات ہیں ان میں سے جو پہلی آیت ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا، اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس مقام پر جس شے کو قرآن مجید اصطلاحاً غلبہ دین، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، پورے کے پورے نظام زندگی پر اللہ کے دین کا غالب ہو جانا، یہ جو دو اور مقامات پر حضور کے مقصد بعثت کے بیان میں الفاظ آئے ہیں، یہاں بھی وہی الفاظ جو کہ تو آئے. لیکن اگلی جو آیات ہم پڑھنے والے ہیں ان میں اسی کو تعبیر کیا گیا خلافت کے لفظ سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، گویا کہ مضمون ایک ہے، مقصود ایک ہے، اصطلاحات جو ہے وہ جدا ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو، قرآن مجید کا یہ وصف ہے. تنوع جو ہے وہ کلام کا حسن ہے، اور اگر مونوٹنی ہو تو وہ در حقیقت انسان کو اکتا دینے والی شے ہوتی ہے. تنوع ہو، اس میں گونا گونی ہو، رنگا رنگی ہو، بات ایک ہی ہو. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھے، اس کے اسلوب جدا ہو جائیں، اس کے لیے الفاظ جدا ہو جائیں، اس کے لیے تعبیر کا جو انداز ہے وہ جدا ہو جائے، تو اس سے یہ ہے کہ فطرت انسانی زیادہ قرب محسوس کرتی ہے، زیادہ فرحت محسوس کرتی ہے. کہ یہ جو مقصد ہے دین کا غلبہ یا اقامت دین، اس کے لیے متعدد اصطلاحات ہیں. مفہوم ایک یہ تکبیر رب، رب کو بڑا کرو، رب کی بڑائی نافذ کرو، رب کو واقعتاً بڑا مانا جائے. اللہ اکبر کہہ دینے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ اللہ واقعتاً تسلیم نہ کر لیا جائے کہ وہ اکبر ہے. وہ پارلیمنٹ سے بھی بالا تر ہو، وہ سپریم کورٹ سے بھی بالا تر ہو، ہر شے اس کے تابع ہو جائے. اسی کو کہا جاتا ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرو. دین ایک مکمل نظام ہے، یہ خیمہ کھڑا کرو، یہ زمین پر پڑے رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. الحق کو یارو ولا یولا علیہ، حق جو ہے اس کو تو سربلند ہونا ہے، نہ یہ کہ اس کو پامال کیا جائے اور اس کے اوپر کوئی اور غالب آ جائے. تو اس خیمے کو کھڑا کرو، استادہ کرو، اقیم الدین، گر گیا ہو تو کھڑا کرو، کھڑا ہے تو کھڑا رکھو. اسی کو کہا گیا اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، دین حق کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کیا جائے. اسی کو کہا گیا یکون الدین کلہ للہ، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. اسی کو یہاں کہا گیا سورہ نور میں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا کرے گا، خلافت کا نظام قائم ہوگا، حاکمیت اللہ کے لیے ہو جائے گی، خلافت انسانوں کی ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی، اور دین کا تمکن ہو جائے گا زمین پر، دین قائم ہوگا، دین کا غلبہ ہوگا. تو اصطلاحات مختلف ہیں. اسی کو حدیث میں کہا گیا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، سب سے بلند، اللہ کا جھنڈا سب سے اونچا ہو، سارے جھنڈے اس کے سامنے سرنگو ہو جائے، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو، سب باتیں اس کے تابع ہو جائیں. اسی کو انجیل میں کہا گیا دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیون، اے رب تیری حکومت آئے، تیری سلطنت قائم ہو جائے، اور تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو جیسی کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. تو بات تو ایک ہی ہے، اس کی تعبیر کے انداز مختلف ہیں. یہی سے پھر 20ویں صدی عیسوی میں ہمارے ہاں سب سے پہلا لفظ مولانا ابوالکلام آزاد نے نعرہ لگایا تھا، نعرہ مستانہ، اس کی حیثیت اذان کی تھی، اصل میں جماعت تو کھڑی ہوئی ہی تھی کہ اس کے بعد خود انہوں نے بوریا بسترا لپیٹ دیا، لیکن وہ نعرہ تھا حکومت الہیہ، اللہ کی حکومت زمین پر قائم ہو، زمین اللہ کی ہے، اس کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ اسی نعرے کو لے کر پھر خیری برادران چلے، اسی نعرے کو لے کر علامہ مشرقی چلے، اسی نعرے کو لے کر مولانا مودودی سامنے آئے، لیکن پھر یہ ہے کہ جب مولانا اصلاحی صاحب بھی شامل ہو گئے تو قرآنی اصطلاحات اقامت دین یہ جو ہے اس کا زیادہ رواج ہو گیا۔ پاکستان بننے کے بعد نظام اسلام کا قیام مراد تو یہی ہے، اور اس سے کے بعد بھی 1977 میں جبکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ کہا گیا تھا کہ وہی تحریک پاکستان کا جذبہ ایک مرتبہ پھر پاکستان میں زندہ ہوا تھا، تھا تو جوش و خروش، اس کے لیے کوئی کام تو کیا نہیں گیا تھا، اس کے لیے کوئی جد و جہد ہوئی نہیں تھی، وقتی سا ایک ابال تھا، لیکن وقتی سا جوش وہی ہو گیا تھا، بلکہ بعض اعتبارات سے 1947 سے زیادہ تھا۔ اس وقت اصطلاح تھی نفاذ نظام مصطفیٰ، تو مطلب یہ ہے کہ اصطلاحات کی جو تنوع ہے اس سے کہیں آدمی الجھنا نہیں چاہیے کہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس سے تو اس کی جو لٹریری بیوٹی ہے، اس کے اندر جو ادبی حسن ہے، اس سے انسان متمتع ہو، اس سے تو وہ تنوع جو ہے اس کے اندر حسن اسے نظر آئے، لیکن کثرت میں وحدت نظر آنی چاہیے۔ یہ کثرت اصطلاحات میں وحدت مقصود و مطلوب، اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان الجھ جائے گا، پھر تو یہ کہ گویا کہ اسی ایک جنگل ہے، اس کے اندر جو ہے اس کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو میں نے گنوائی ہے آپ کو 5 اصطلاحات قرآن مجید کی، ایک حدیث کی، ایک انجیل کی، بلکہ قرآن مجید کی ایک اور اصطلاح بھی ہے، لیقوم الناس بالقسط، وہ نظام قائم ہو جائے جو عدل اور قسط پر مبنی ہے، لوگ عدل اور قسط پر جو ہے قائم ہو، اس لیے کہ اللہ نے شریعت نافذ اس لیے کی ہے کہ اس کے مطابق جو ہے فیصلے ہوں۔ تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں۔ اب جو اس کے ضمن میں محمد الرسول اللہ والذین معہ سے جو آخری آیت شروع ہوئی ہے، جو قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے ہے، اس میں کچھ اوصاف بیان ہوئے کہ یہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد جو ہے، یا اقامت دین کی جد و جہد، یا خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد، یہ اگر کی جا رہی ہو عملاً تو اس کے تقاضے کیا ہیں۔ پہلی بات تو جو میں نے پچھلی مرتبہ بیان کی تھی کہ ایک تو اس کے لیے جماعت درکار ہے، اور جماعت کا کوئی نہ کوئی جو ہے اس کی تنظیمی حیثیت ہوگی، وہ تنظیمی حیثیت آج سے 1400 برس قبل جو انقلاب برپا کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی اس جماعت اس حزب اللہ کی تنظیمی حیثیت کیا تھی؟ اس کی حیثیت یہ تھی محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل الامر لہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حضور کے ساتھ صحابہ کے رشتے دو تھے، ایک رشتہ تو یہ تھا کہ آپ پر ایمان لائے تھے، اور ایمان لا کر ہر مومن کے ذمے ہے، لازم ہے کہ حضور کا حکم مانے، وما ارسلنا بالرسول الا ليطاع باذن اللہ، تو رسول اور امتی کا رشتہ جو ہے یہ تو سب سے مقدس ہے، سب سے بالا ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے مضبوط ہے، اس کے بنا پر جو اطاعت ہے وہ لازم ہے۔ لیکن حضور نے ایک رشتہ اور قائم کر لیا، وہ رشتہ بیعت کا تھا، تم نے مجھ سے بیعت کی ہے، تم نے مجھ سے عہد کیا، تم نے مجھ سے مانا ہے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے مانیں گے، خواہ مشکل ہو، خواہ آسانی ہو، خواہ تنگی ہو، خواہ طبیعت جو ہے آبادہ ہو، خواہ طبیعت پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جو بھی جن کو آپ صاحب امر بنائیں گے ان سے بھی نہیں جھگڑیں گے، ان کا بھی حکم مانیں گے، ان سے تعاون کریں گے، ہاں جو ہمارے نزدیک صحیح رائے ہوگی، جو حق بات ہوگی وہ کہیں گے ضرور جہاں بھی ہوں گے، کسی بھی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے زبانیں بند نہیں کریں گے۔ اب یہ رشتہ دوسرا ہے، یہ تو ایک عہد کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ بات کیوں ہے، کس لیے میں اس کو دوبارہ بیان کر رہا ہوں، کہ یہ کام آئندہ جو بھی حزب اللہ کرے گی اس کے اندر جو تنظیمی حیثیت ہوگی وہ تو یہی ہوگی، کوئی ایک شخص، کوئی داعی جو کھڑا ہو، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، اس کے دست و بازو بنے، اس کے عوان و انصار بنے، اس کے ساتھی بن جائیں، رفیق بنے، لیکن ان کے مابین اب رشتہ اکہرا ہوگا، دوہرا نہیں ہوگا، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، رسول کوئی نہیں آئے گا، وہ رشتہ جو ہے وہ تو ختم ہوا، وہ تو آخری رشتہ تھا جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ نوع انسانی کا واقع ہو چکا اور وہ چلے گا قیامت تک. ہر امتی کا رشتہ جو ہے یہ حضور کے ساتھ ہے. وہ تو کوئی مسلمان فاسق و فاجر بھی ہے اس کا بھی رشتہ تو ہے. کوئی مسلمان جو ہے وہ کوئی جد و جہد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس کا رشتہ امت میں ہونے کی وجہ سے وہ تو موجود ہے. وہ اس رشتے کا لحاظ نہ کر رہا ہو, رشتے کے تقاضے پورے نہ کر رہا ہو, بہرحال امت ہی ہے, وہ رشتہ موجود ہے. جو لوگ اس کام کو کرنے کے لیے اٹھیں گے اب ان کے لیے رشتہ دوسرا ہی ہوگا. وہ امیر جس سے کہ وہ بیعت کی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لی, وہ امیر معصوم نہیں ہوگا, وہ نبی نہیں ہوگا, وہ خطا سے بری نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ رشتہ وہی ہوگا امیر اور مامور کے مابین جو حضور نے رشتہ بیعت کے ذریعے سے اپنے اس پہلے رشتے پر اوور اینڈ ابو دیٹ آپ نے جو رشتہ قائم کیا ہے اس کی بنیاد پر آگے تنظیمی حیثیت قائم ہوگی. میں اس کا تاریخی اعتبار سے بھی حوالہ دے دوں. اصل میں جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو مدینے کے انصار نے حضور سے جو عہد کیا تھا, دیکھیے ایک تو ہوتی ہے کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے, معاہدہ ہو رہا ہے, کچھ اس معاہدے کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں ضمنی. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب نے جو شور مچایا تھا جو معاہدہ تاشقند تھا, کہ ایک تو یہ معاہدہ ہے اور ایک اس کے ساتھ سیکرٹ بھی کچھ حصے ہیں, کچھ اور مفاہمتیں بھی ہوئی ہیں, اور یہ بلی میں تھیلے سے نکالوں گا اور میں یہ راز جو ہے فاش کروں گا. لیکن وہ راز تو وہ خود اس دنیا سے چلے بھی گئے, وہ راز یا تو صرف سٹنٹ تھا, کوئی حقیقت تھی نہیں, یا اگر تھا تو پھر خود انہوں نے مصلحت نہ سمجھی اس راز کو, مصلحت نیست کہ از پردہ برو آئے راز, شاید ان کی زبان بھی کسی وجہ سے بند رہی. لیکن یہ کہ میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ معاہدہ تاشقند وہی کچھ نہیں ہے کہ جو سامنے آیا ہے, جو اگریڈ ٹیکسٹ آیا ہے جس پر دستخط ہے ہندوستان اور پاکستان کے نمائندوں کے, بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے. کچھ سیکرٹ پروٹوکالز کا لفظ استعمال کیا تھا یا کوئی ایسی طرح کی اصطلاح تھی. اسی طرح کی بات رکھیے کہ یہ جب عہد لیا ہے حضور نے صحابہ کرام سے تو کچھ اور چیزیں بھی طے ہوئی تھی. ان میں سے مثلاً یہ چیز تھی کہ انصار مدینہ نے کہا کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے, اگر یہاں کے لوگ آپ کا پیچھا کر کے, جس کو ہاٹ پر شوٹ کہتے ہیں آج کل, اگر آپ کے تعاقب میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو ہم آپ کی حفاظت بالکل اس طرح کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. یہ معاہدہ طے ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضور نے جب مدینے جا کر جو اپنی طرف سے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے اس میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا, اس لیے کہ وہ جو پروٹوکول تھا جو اس بیعت عقبہ ثانیہ کے ساتھ, اس میں یہ تھا کہ اگر مدینے پہ حملہ ہوگا تو ہم آپ کی مدد کریں گے. تو گویا کہ وہ پابند تھے جہاد اور قتال کے صرف اس صورت میں بیعت کی روح سے جبکہ مدینے پر حملہ ہو, اور یہاں حضور مدینے سے نکل کر اقدام فرما رہے تھے, انیشیٹو لیا تھا آپ نے. یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر پھر مجلس سے مشاورت آپ نے منعقد کی, آپ کو محسوس ہو گیا تھا کہ اب صرف مہاجرین کی طاقت پر یہ مرحلہ جو آ گیا ہے, 1000 کا لشکر چل پڑا ہے مکہ مکرمہ سے, اور اب یہ جو ہے یہ تو معاملہ ہوگا, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک کے اوپر تو تمہیں ذرا فتح ضرور دے دے گا, لیکن یہ کہ اگر ہم لشکر کی طرف جاتے ہیں تو یہ صرف مہاجرین کی طاقت کفایت نہیں کرے گی. اس لیے آپ نے مشاورت منعقد کی, مہاجرین نے کھڑے ہو کر اظہار کیا اپنی جان اثاری کا, لیکن حضور گویا کہ منتظر تھے کہ کوئی بات آئے انصار کی طرف سے. تو تب کھڑے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ, اور میں ابھی پورے طور سے تحقیق نہیں کر سکا, کہیں سعد ابن معاذ کا لفظ آتا ہے, کہیں سعد ابن عبادہ کا, یہ دو سعد ہیں انصار میں سے, اور دونوں ہی در حقیقت انصار کے سب سے چوٹی کے لیڈر تھے, کہ اوس کے سردار تھے حضرت سعد ابن معاذ, اور جو خزرج بڑا قبیلہ تھا اس کے سردار تھے حضرت سعد ابن عبادہ. تو میرا خیال یہ ہے, گمان یہ ہے کہ یہ سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر یہ کہا ہے, کانک تعنینا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کچھ ہمیں محسوس ہو رہا ہے جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں رائے دو مشورہ دو, شاید آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے, تو بھول جائیے کہ کیا طے ہوا تھا, وہ جو طے ہوا تھا بیعت عقبہ میں بھول جائیے اس کو, وہ تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں. فقد آمنا بے کا و صدقنا کا, ہم تو آپ کے ساتھ اس رشتے میں منسلک ہیں, رشتہ ایمان میں منسلک ہیں, ہم نے تو آپ کی تصدیق کی ہے, آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے, لہذا اس دوسرے رشتے کے حوالے سے جو حکم آپ کا حکام حاضر ہے. بیعت کے حوالے سے تو ایک اضافی بات تھی جو آپ نے کی تھی, لیکن وہ رشتہ جو ہے نبی اور امتی کا وہ تو قائم ہے نا, وہ تو پہلا ہے بنیادی ہے, بیعت تو اس کے اوپر ہوئی ہے. تو آپ ہمیں حکم دیں, اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے, برکل غمات تک جا پہنچیں گے, اور یہ یمن کا آخری سرے کا شہر تھا, اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں اتار دیں. پھر روایت میں آتا ہے کہ حضور کا چہرہ کھل اٹھا خوشی اور مسرت کے جذبات, یعنی یہ گویا کہ اس کو یوں سمجھیے کہ کنٹراسٹ ہے, جو کیفیت بیتی ہوگی اور جو کچھ کے قلب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ہوگی جبکہ ان کے ساتھیوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا، فذب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کیا بیتی ہوگی حضرت موسیٰ کے دل پر، جس پر کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکل گئے، رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ میں کیا کروں، مجھے اپنی جان کا اختیار ہے، اپنے بھائی ہارون کی جان کا اختیار ہے، یہ پوری قوم جواب نہیں بیٹھی ہے، کیا کروں، اب ہمارے اور ان کے درمیان جدائی پیدا کر دیں۔ اس کے برعکس کیفیت ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میرے یہ جانسار میرے اشارے کے منتظر ہیں، میں اگر کہوں گا اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، میں کہوں گا یہ برق الغمات پر جا پہنچے۔ تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ ہیئت تنظیمی جو ہے، جو اس اقامت دین کی جدوجہد کے لیے یا خلافت کو قائم کرنے کے لیے جو جماعت بنے، اس کی ہیئت تنظیمی، اس کی نوعیت یہ نہیں ہوگی تو وہ نظام کبھی دنیا میں نہیں آئے گا۔ دوسرا بس اس میں بیان ہوا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے کسی انقلابی جماعت میں کہ جو انقلاب کے مخالفین ہیں، چاہے وہ باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، ان سے کوئی قلبی تعلق، محبت کا رشتہ باقی نہ رہے، یہ کیفیت نہیں ہوتی تو یہ پھر ایک انقلابی جماعت اور کوئی اقامت دین کی جدوجہد والی جماعت نہیں، وہ تو ہوگا کہ ساری محبت ہے، رحماء بینہم، جو بھی اس کے لیے جدوجہد کرنے والے ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں، اصل محبت ان سے، اشداء علی الکفار، جو بھی اس کا مقابلہ کرنے والے، مزاحمت کرنے والے ہیں، جو اس کا راستہ روکنے والے ہیں، ان کے اس کے اوپر نہایت سخت ہو۔ یہ مضمون جو ہے مزید بھی آج دوبارہ بھی آئے گا، اس کی اہمیت کا اس سے زیادہ اندازہ ہو جائے گا جب سورہ مائدہ کی آیات ہم پڑھیں۔ تیسرا وصف آیا، تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ، یہ ان کی شخصیت کی تیسری جھلک ہے، تم دیکھتے ہو انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے اور اپنے رب کے فضل کے متلاشی اور اس کی رضا کے جویا۔ یہ در حقیقت ان کا جو انفرادی کردار ہے، ایک تو معاملہ ہوا کہ جماعتی کردار محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ تنظیمی کردار ہوا، ایک ہے کہ اخوت کا رشتہ صرف اپنے ہم مقصد لوگوں کے ساتھ، محبت اور اخوت، اور جو مقابلے میں ہو، چاہے بھائی ہو، باپ ہو، بیٹے ہو، ان سے کوئی دلی محبت کا رشتہ نہ رہے بلکہ سختی ہو اپنے موقف کے اندر، اپنے مزاج میں۔ تیسرا انفرادی کردار جو ہے ان کا، وہ اللہ کے ساتھ ایک عبودیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبدیت کا ایک رشتہ جو ہے، عبد و معبود کا، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ، اللہ کی رضا کے جویا ہوں، معلوم ہو جائے کہ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے، یہ صرف دولت جمانے میں لگے ہوئے نہیں ہیں، یہ ان کو اپنی جائیدادیں بنانے کی فکر نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی، وہ ان کی دنیا کے بارے میں نہیں بلکہ دین کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر تو گویا کہ پہلی شرط ہی پوری نہ ہوئی۔ اگر یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو فرمایا کہ اب ان کی مثال جو ہے، ایک تو وہی ہے کہ جو یہ کیفیت تورات میں تذکرہ ہے حضور کے ساتھیوں کا، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ اس میں کیا اشارہ ہے کہ ان کی ایک تدریجی ترقی ہوگی، بڑی پیاری مثال دی، جیسے کھیتی ہوتی ہے، کسان نے بیج بویا ہے، ہل چلایا ہے، محنت کی ہے، پانی دیا ہے، لیکن اس کا بھی نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ صبح جا کر دیکھے کہ بس فصل کھڑی ہوئی، بڑی تدریجی محنت اور مشقت، پھر انتظار کرنا پڑتا ہے، فصل اپجتی ہے، اپجتے اپجتے اپجتی ہے، وہ جو شعر ہے کہ بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے، تو فصل جو ہے وہ بھی تو ہتھیلی پر سرسوں تو نہیں اگائی جاتی، اس کے لیے محنت ہو۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، جیسے مثال ہے اس کھیتی کی جو نکالتی ہے اپنی سوئی، پھر اس کو سہارا دیتی ہے، مضبوط کرتی ہے، پھر گدری ہوتی ہے، پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو طریقہ ہوگا، یعجب الزراع، جو کاشتکار ہے اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے اپنی کھیتی کو، یہاں گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں وہ کاشتکار جنہوں نے یہ کھیتی اگائی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، باغبان ہے اس چمن کے محمد الرسول اللہ، یہ صحابہ جو ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے اس چمن کا ایک پودا ہے، درخت ہے، مثمر ہے، پھولدار ہے یا پھلدار ہے، یہ در حقیقت رنگا رنگ کے پودے لگے ہوئے ہیں اس چمن محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جماعت اگر اپج رہی ہو، بڑھ رہی ہو، اس کے اندر معلوم ہو کہ تدریجی ترقی ہو رہی ہے، تو جس نے وہ محنتیں کی ہیں، جس نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، اس کے لیے اس سے زیادہ فرحت بخش منظر کون سا ہوگا۔ تو فرمایا یعجب الزراع، کاشتکار کا دل تو باغ باغ ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جو کافر ہیں جو اس کا راستہ روکنے والے تھے ان کا دل جلے. ظاہر بات ہے جب ترقی ہوگی اہل ایمان کی اس جماعت میں اور اس جد و جہد میں، تو اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلے گا، جو دشمن تھے، جن کو بغض تھا، جن کے اندر عداوت تھی، ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کا دل جلے گا. لیغیظ بہم الکفار، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ پانچویں بات، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس جماعت میں سے جو لوگ حقیقتاً ایمان اور عمل صالح کا تقاضا پورا کرنے والے ہوں گے. یہ کیوں کہا ہے؟ اگرچہ اس میں تفسیری تو ایک سوال ہے، اشکال ہے، یہ من تبعیضیہ ہے یا من بیانیہ ہے، لیکن یہ من اگر بیانیہ ہے تب تو کوئی بات ہے ہی نہیں. تبعیضیہ بھی ہو تو اس کی بھی ایک حقیقت ہے کہ بظاہر جو جماعت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بظاہر جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان میں منافقین بھی تو تھے نا، قانونی طور پر تو آپ کے ساتھی ہیں. جب مدینے سے نکلے تھے احد کے لیے تو ہزار لے کر گئے تھے نا، وہ تو جب تک واپس نہیں ہوئے وہ سب کے سب حضور کے ساتھی تھے. وہ تو عین وقت کے اوپر جب 300 واپس آ گئے تو معلوم ہوا کہ یہ کچھ اور لوگ تھے، یہ تو منافقین تھے. تو ان میں سے جو لوگ بھی ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے ان سے اللہ کا وعدہ ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. یہ پانچ نکات میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، سورہ فتح کی، اس کے حوالے سے ہمارے ہر ساتھی کو یہ اجمر ہو جائے، یاد ہو جائے. اب آئیے جو سورہ مائدہ کا مقام ہے، جو میں نے عرض کیا کہ پھر یہ بہت ہی جامع ایک مقام ہے، تین آیات پر مشتمل، اور یہاں وہ بات منفی انداز میں کہی جا رہی ہے. منفی سے مراد کیا ہے؟ یہاں وہاں تو تشویق، ترغیب اور اہل ایمان کو شاباش دینے کا انداز ہے، یہاں ذرا جو بھی اس میں کچھ کسی اعتبار سے بھی کوئی پیچھے ہٹ رہے ہوں یا ہمت جواب دے رہی ہو، ہوتا ہے یہ. اور یہ بڑے سے بڑے آدمی پر بھی کسی وقت عارضی طور پر یہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی پر. اس کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ ناممکن ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کی کیفیت کیا ہو گئی تھی؟ دو مرتبہ ہوا حضرت عمر جیسے شخص کے اوپر کہ ایک وقت وہ غزوہ احد کے اندر تلوار پھینک کر بیٹھ گئے، جب محمد کے شہید ہو گئے تو اب کاہے کے لیے. حالانکہ یہ بات جو ہے درست تو نہیں تھی، جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ اللہ کے لیے کیا جا رہا تھا، محمد کے لیے تو نہیں کیا جا رہا تھا. اور دوسری مرتبہ حضور کا انتقال جب ہوا تب بھی یہ کیفیت ہوئی، جوش کے اندر تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے. جس نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں، وہ تو حضرت ابو بکر آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ گئے سیدھے حجرے میں، حجرہ ان کی اپنی صاحبزادی کا، حضرت عائشہ کا ہے جس میں کہ حضور کا انتقال ہوا، تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں. گئے ہیں، جا کر چادر ہٹائی ہے، پیشانی پر بوسا دیا ہے، اور کہا ہے کہ بس یہ ایک ہی موت آپ پر آنی تھی جو آ چکی ہے، اب تو آپ کے لیے روح و ریحان و جنت و نعیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی وعدے ہیں، وہی پورے ہوں. پھر باہر آ کر خطبہ دیا ہے، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. دیکھو، کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی محمد کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کا بندہ تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ مطمئن رہے کہ اللہ تو زندہ ہے، اس پر موت کبھی نہیں آئے گی. تو یہ ابو بکر ہی کا جگرا تھا، یہ ہمت تھی ان کی، انہوں نے جس طرح اس صدمے کو سہا ہے. ان سے بڑا عاشق رسول اور کون ہوگا، اور ان سے زیادہ فنافر رسول کون ہوگا. لیکن کمپوزڈ پرسنالٹی، پوری طرح اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ در حقیقت یہ وہ مقام ہے کہ یہاں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے درمیان فضیلت کا جو فرق و تفاوت ہے وہ اور بہت زیادہ نمایاں ہو کر آتا. تو اس قسم کی کیفیات بڑے سے بڑے شخص پر آ سکتی ہیں. تو اس وجہ سے ہر وقت اپنے باطن کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا حالت ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ پیچھے ہٹ رہا ہوں. پیچھے ہٹنے میں بھی ایک دم تو آدمی چھلانگ نہیں لگاتا نا، درجہ بدرجہ پیچھے ہٹتا ہے، ایک ایک قدم کر کے پسپائی اختیار کرتا ہے. تو اس کے لیے یہ اصل میں دروبینی کی دعوت دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے اہل ایمان، اے اللہ کے لیے تن من دھن لگانے کا ایک دائیہ لے کر اٹھنے والے لوگوں، تم میں سے جو کوئی بھی پسپائی اختیار کرے گا اپنے دین سے اور دین کے تقاضوں سے، جو بھی پیچھے ہٹے گا، تو وہ کان کھول کر چند باتیں سن لے. وہ چند باتیں کیا ہیں؟ فسوف یات اللہ بقومی یحبہم ویحبونہ. تو ان قریب اللہ تعالی لے آئے گا کسی اور قوم کو کہ جو جن سے اللہ بھی محبت کرے گا، اللہ اسے محبت کریں گے. یہ مقام جو ہے اس اعتبار سے بڑا عجیب ہے، اور یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے کہ جو اوصاف ہیں ان کے جوڑوں کی شکل میں تین جوڑے آئیں، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اور اس میں پہلے بات آئی اللہ کی محبت، اس کے کیا معنی ہے؟ کسی شخص کو اپنے دل میں اگر دین کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہوا محسوس ہو، اسے سمجھنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے پی پی کال ہے، مجھے اللہ نے میرے دل میں یہ جذبہ پیدا کیا ہے. اپنے نصیب پر فخر کرے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے، یہ تو اتنا بڑا نصیب ہے، اللہ نے مجھے میرے اندر یہ جذبہ پیدا کیا. یہ گویا کہ کسی کو پی پی کال آ جائے کسی کی طرف سے، کسی بادشاہ کی طرف سے، اور یہ تو شہنشاہ ارض و سما کی طرف سے یہ جذبہ پیدا کیا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اگر ہمارے اندر یہ آرزو پیدا ہو گئی ہے، یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے، تو اس پر سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے محبت، مجھے اللہ نے محبت کا پیغام بھیجا ہے. یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک محبت بھرا پیغام ہے، یحبہم. اب اس کے نتیجے میں اگر اللہ کی محبت ہوئی ہے ان سے، تو ان کے اندر بھی اللہ کی محبت لازماً پیدا ہو جائے گی. یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا. تو پہلا وصف تو یہ ہے، ان میں سے تو ہر وصف پر، ہر جوڑے پر اپنے دل میں کہتے جائیے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اے اللہ یہ کیفیت ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے، یہ نصیب ہمارے بھی کھول دے کہ واقعتاً ہمارے اندر بھی یہ کیفیات پیدا ہو جائے. تو پہلا جوڑا، اور جوڑا جیسا کہ میں نے کہا ایک دوسرے کا عکس ہے، ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ ہے، یحبہم ویحبونہ ایک جوڑا، اذلۃ علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، مومنوں کے حق میں نہایت نرم، کافروں کے حق میں بڑے سخت باری. یہ کیفیت وہی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ اگر نہ ہو تو گاڑی چلے گی نہیں. آپ رشتے داریاں جو ہے پالتے رہیے، نبھاتے رہیے، انہی کے لیے جو ہے آپ کی بھاگ دوڑ ہوتی رہے گی، تو یہ گاڑی آگے نہیں چلے. آپ کے رشتے داروں کو معلوم ہو جائے کہ ان کا رشتے دار وہی ہے جو ان کا ہم سفر ہے، ان کا ساتھی ہے، جو ان کے ساتھ چلنے والا ہے وہی ہے ان کا رشتے دار، وہی ہے بھائی، وہی ہے بیٹا، اور جو لوگ نہیں ساتھ دینے والے ہیں ان کے ساتھ وہ رشتہ جو ہے منقطع ہو جائے. یہ بات جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے. چنانچہ اس میں تو میں خاص طور پر آپ کو کہوں کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے، ذرا اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ سورہ فتح کی آیات میں بھی آیا ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ اس کا جو اصل ہے، کلائمیکس جو ہے، وہ ہے سورہ مجادلہ کی آخری آیات، آخری آیت، آیات بھی نہیں، وہ بھی طویل آیات میں سے ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ہرگز نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں. کیسے حالت میں نہیں پاؤ گے؟ یعادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو دشمنی رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول سے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، پھر بھی آپ کی دوستیاں ان لوگوں سے ہو، ان کے نظریات دین کے مخالف، وہ دین کا استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے. یہاں تو اس حد تک فرمایا حضور نے، مم مشا ما فاسق لیقویہ فقد آنا علی حدم الاسلام، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت پہنچانے کے لیے اس نے اسلام کو منہدم کرنے کے اندر مدد کی ہے. یہ تو اسلام کا انہدام ہے، یہ تو گر جائے گا، اسلام کی عمارت گر جائے گی. تقویت پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ چلنا بھی در حقیقت اس درجے مبغوض. فرمایا حضور نے، اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واهتز له العرش، جب کسی فاسق انسان کی مدح کی جاتی ہے اللہ انتہائی غضبناک ہوتا ہے اور اس کا تخت جو ہے کانپنے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے، اس درجے اللہ تعالی غضبناک ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو سپاس نامے پڑھے جاتے ہیں، کون دیکھتا ہے جس کے شان میں یہ قصیدے کہے جا رہے ہیں وہ فاسق ہے یا فاجر ہے یا متقی ہے یا اللہ کا حکم ماننے والا. اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واهتز له العرش، تو فرمایا کیسے ممکن ہے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، تم نہیں پاؤ گے انہیں کہ محبت کرتے ہوں ان لوگوں سے. من یعادون من حاد اللہ ورسولہ، اب ہیں الفاظ، ولو کانوا آباہم، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے اور رشتہ دار ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس طرح رشتے کاٹ دیے ہوں اللہ کے دین کی درازی کے ساتھ، وہ رشتے کٹ گئے ہوں، وہ ہے کہ جن کے دل میں اللہ نے ایمان کو جما دیا ہے، لکھ دیا ہے، راسخ کر دیا ہے، یہ تو پتھر کی لکیر بن گیا ہے ان کے دل میں ایمان. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح اور غیب کے فیض سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کرے گا اللہ انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اس سے راضی، وہی یحبہم ویحبون اللہ. یہاں بھی دیکھا رضی اللہ عنہم پہلے ہے، ورضوا عنہ یہ بعد میں، اور یہ الفاظ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. فرمایا اولئک حزب اللہ، اب یہ لفظ آگیا حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، یہ ہے اللہ کی پارٹی. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کان کھول کر کہ حزب اللہ ہی فلاح پانے والی ہے، آخرت کی فلاح اور اس اخروی زندگی کے اندر سعادت اور کامیابی اور فوز یہ انہی کے حصے میں آئے گی جو ان شرائط کو پورا کرتے ہوں اور واقعتاً کوالیفائی کر لیں حزب اللہ قرار دیے جانے کے لیے. تو یہ گویا کہ سورہ مائدہ میں بھی جو بیان ہوا اس کا وصف یہ جو آیا ہے، اذلۃن علی المومنین اعزۃن علی الکافرین. اقبال نے بھی بڑی سادہ لیکن بہت خوبصورت تعبیر کی ہے، ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ دونوں کیفیتیں جو ہے موجود ہونی چاہیے. تیسرا جوڑا کیا فرمایا، جوڑے میں نے کہا تھا کہ یہاں اوصاف جوڑوں کی شکل میں، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم. دیکھیے یہاں پر یجاہدون فی سبیل اللہ کافی تھا، لیکن قرآن کا اسلوب ہے جب جوڑے آ رہے ہیں تو اس جوڑے کو بھی مکمل کیا جائے، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے ڈریں گے نہیں. یہ کون سی ملامت ہے، اس کو شاید پورے طور پر نہ سمجھا جا سکے. اگر واقعتاً اب لٹریچر میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جو کلام ہوتا ہے، جو کچھ بلند ہوتا ہے، شاعری جو ہے اس کے اندر احساسات کی ایک تعبیر ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت کو فیض نے بیان کیا ہے. واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جہاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل حوس کی، اور اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سر گوشہ ممبر اور برسے ہیں بہت اہل حکم برسر دربار. لیکن آخری جو انہوں نے کہا ہے کہ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، جھوٹا نہیں غیروں سے کوئی ناوی کے دشنام، اور چھوڑا نہیں اپنوں نے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ہے ندامت. یہ جو اپنوں کی ملامت ہوتی ہے در حقیقت اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہاں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، کس کے پیچھے لگ گئے ہو، اپنی جوانی برباد کر رہے ہو، اپنا کیریئر جو ہے اس کو تباہ کر رہے ہو. یہ جو اپنوں کی ملامت ہوتی ہے بڑا ناصحانہ انداز ہوتا ہے، بڑا خیر خواہانہ انداز ہوتا ہے، جس کو کہ سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. لوگ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہو، جس رستے پر ہم چلے، ہم نے جائیدادیں بنائی ہیں، کاروبار جو ہے جمائے ہیں، محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اسی راستے پر آؤ، یہ خامخواہ کہاں تم کسی جنونی کے پیچھے لگ گئے ہو، کس کے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے خود حضور کے اوپر بھی تو جنون کا الزام تھا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، آپ سے کہا گیا مجنون ہے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے فلاں شخص جو سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہم تو آپ کو مجنون سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کیفیت تھی. تو اس کی یہ ہے ملامت کا وہ انداز کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. غیروں کی طرف سے تو گالیوں کے تیر آئیں گے ہی، اپنوں کی طرف سے بھی ملامت ہوتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، غلط رستے پر پڑ گئے ہو، اپنا کیریئر برباد کر رہے ہو، اپنا آگا پیچھا دیکھو، دائیں بائیں دیکھو، اپنے بچوں کی فکر کرو، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، آخر اس کی کوئی فکر ہے کہ نہیں ہے، کہاں لگ گئے ہو، بالکل جو ہے ہر شے سے بالکل اپنے آپ کو ہر فکر سے اور ہر سوچ سے آزاد کر کے. تو یہ ہے وہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بہت پیارے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ تین اوصاف یا تین کیا چھ ہو گئے، لیکن یہ کہ وہ جوڑے ہیں دو دو کے تین جوڑے، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، چھ اوصاف جن کو اللہ عطا فرما دے، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم اپنے آپ کو مستحق بناؤ تو صحیح، اس کے خزانے تو جو ہے وہ یوں سمجھیے کیا تھا ہے، ان کے خاتمے کا کوئی امکان نہیں ہے. اب اس کے بعد اس وصف کو اور زیادہ نمایاں کیا، دیکھیے یہاں چوتھی مرتبہ وہ بات آ رہی ہے، وہاں بھی آئی ہے رحماء بینہم اور اشداء علی الکفار، اس آیت میں پہلے آ چکی ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، سورہ مجادلہ کی آیت آپ کو سنا چکا ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو ان سے دوستی ہرگز نہ ہو، چاہے وہ باپ ہو بیٹے ہو بھائی ہو رشتہ دار ہو. اب اسی بات کو ایک چوتھے اسلوب میں بیان کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، دیکھو مسلمانوں تمہارے دوست تمہارے ولی تمہارے ساتھی تمہارے ہمدرد تمہارے خیر خواہ تمہارے پشت پناہ صرف تین ہیں، سب سے پہلے تو اللہ، یہ تو یقین تب ہوگا جب اللہ پر یقین ہوگا، ولایت کا رشتہ جو ہے بندہ مومن کا وہ تو اصلاً تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہارے ولی انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والمومنون اور پھر تیسرے نمبر پر صرف اہل ایمان ہے، اور یہ اہل ایمان کون ہے، وہ نہیں کہ جو کوئی بھی شخص کلمہ شہادت پڑھ لے اور وہ ہو جائے گا اس میں کوالیفائی کر لے گا، وہ کلمہ شہادت تو نسلا بھی مل جاتا ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہوں زکات ادا کرتے ہوں اور زکات کی ادائیگی میں بھی جھک کر ادا کرتے ہوں، یہ نہیں کہ فخر کے ساتھ دردل اکڑی ہوئی ہو کہ میں دے رہا ہوں، یہ لے رہا ہے میں دے رہا ہوں، میں اونچا ہوں یہ نیچا ہے، بلکہ جھک کر، اور خاص طور پر اس میں جو سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے کہ یہ انفاق اللہ کی راہ میں اس کے سب سے بڑے مستحق کون ہیں، اس کے سب سے بڑے مستحق لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے دین میں محصور ہو گئے ہوں اللہ کے دین کی جد و جہد میں، اور وہ اپنے لیے معاش کی ضرورت پورا کرنے کے لیے فرصت نہ پاتے ہیں، وہ لوگ ہیں، فرمایا گیا لا یسلون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر جو ہے جس طرح یہاں پر آپ کے جمعے کی نماز کے بعد جو ہے لپٹ کر اور پھیراؤ کر کے جو مانگتے ہیں وہ فقیر وہ نہیں ہوتے ہوں، انہیں تو تمہیں تلاش کر کے ان کی مدد کرنی ہوگی، اور مدد کرتے ہوئے جھکنا ہوگا کہ آپ اگر میرا یہ تعاون قبول کریں تو گویا آپ کا مجھ پر احسان ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی احسان آپ پر کر رہا ہوں، یہ ہے اصل میں وہ سارا معاملہ جماعتی زندگی کا یہاں بیان ہو رہا ہے، وہ حزب اللہ جس کا لفظ آگے آ جائے گا، در حقیقت یہ اس کے ضمن میں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے انسان پیسہ خرچ کرتا ہے، تو فرمایا انما ولیکم اللہ، دیکھو مسلمانوں تمہارا ولی نمبر ایک اللہ، نمبر دو اللہ کا رسول، نمبر تین اہل ایمان، لیکن اہل ایمان کون، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اگر یہ شکل پوری کر لو گے، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، جو لوگ دوستی اپنی اسی دائرے کے اندر محدود کر لیں گے، جن کی دوستی ہوگی اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اور صرف اہل ایمان کے ساتھ، یہ ہے حزب اللہ، یہ پری کوالیفیکیشن ہے سب سے اہم، اولئک حزب اللہ فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو جان لو یہ حزب اللہ جو ہے یہ غالب ہو کر رہے گی، یہ شرائط تم نے پورے کر لیے ہو، یہ کوالیفیکیشنز تم نے پوری کر لی ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کر لیا ہو تو اللہ تعالی کی طرف سے غلبے کا وعدہ ہے. ہم نے پہلے دو مقامات وہ دیکھے کہ جن میں آخرت کی کامیابی کا تذکرہ تھا، سورہ فتح کی آخری آیت، اس کے آخری الفاظ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم مغفرۃ واجرا عظیما، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کا وعدہ ہے ان میں سے جن لوگوں نے بھی ایمان اور عمل صالح کا تقاضا پورا کیا ہوگا مغفرت کا بھی اجر عظیم کا بھی. پھر ہم نے سورہ مجادلہ کے آخری الفاظ کیا ہے، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ ہے اللہ کی جماعت، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اور جان لو کہ اللہ کی پارٹی ہی فلاح پائے گی، یہ دونوں وعدے آخرت کے، یہاں وعدہ ہو رہا غلبے کا، یہ غلبہ دنیا کا ہے، یہاں فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی یہ پارٹی، اللہ کی یہ جماعت پھر مغلوب نہیں رہے گی، بلکہ یہ اللہ کی جماعت جو ہے یہ غالب آ کر رہے گی. اب اسی انہی تین آیات، یہی نمبر 54 55 56، اب ہم وہ سورہ نور میں چل رہے ہیں، اس کی جو درمیانی آیت ہے آیت استخلاف، اس کا تو کئی مرتبہ بیان ہوا ہے، آج بھی میں اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا، لیکن جو اہم ترین نقطہ ہے جس کی طرف آج یہاں اشارہ کرنا مقصود ہے، آیت استخلاف کو پہلے آپ ذرا ذہن میں تازہ کر لیں، اس لیے کہ اس کے الفاظ تقریباً وہی ہیں کہ جن الفاظ کے ساتھ سورہ فتح کی آخری آیت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. یہاں آیت استخلاف تقریباً ان الفاظ سے شروع ہو رہی ہے. اس کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے متصلاً قبل نازل ہوئی، اور سورہ مائدہ کے بارے میں یقین سے معلوم ہے وہ 7 میں نازل ہوئی. تو 6 5 7 یہ گویا کہ ان آیات کا بالکل جو کہ درمیانی دور ہے، مدنی جو دور ہے حضور کی سیرت طیبہ کا، اس کا بھی بالکل وسط جو ہے وہ ہے ان تین مقامات جس کی آیات ہم دیکھ رہے ہیں. تو زمانی اعتبار سے ان کا بہت قرب ہے. یہاں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اب یہ غلبے کا وعدہ ہے. وہاں فرمایا تھا سورہ مائدہ میں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو دیکھو اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت وہی غالب رہنے والی ہے. یہاں اسی سے بات شروع ہو رہی ہے، غلبے کا وعدہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 میں آیا، اور انداز وہ جس کا، اس آیت کا آغاز کا انداز وہ ہے جو سورہ فتح کی آخری آیت کا ہے، آخری الفاظ کا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وہاں کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ کا وعدہ ہے ان میں سے، محمد کے ساتھیوں میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حقیقتا ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے ان کے لیے وعدہ ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. یہاں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، انہیں لازمًا خلافت عطا کرے گا زمین میں جیسے کہ خلافت عطا کی تھی پہلوں کو جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازمًا خلافت عطا کرے گا انہیں زمین میں، اور لازمًا ان کے اس دین کو تمکن عطا کر دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ ہے اللہ کا دین پسندیدہ جس سے وہ راضی ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازمًا بدل دے گا ان کی خوف کی حالت کو امن سے. اس میں میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، بعد میں چند باتیں عرض کروں گا. اس وقت پوری دنیا میں مسلمان حالت خوف میں ہے، امریکہ کی دھمکیوں کی، پے بپے آنے والی دھمکیوں کی تلواریں جو ہیں ہمارے سروں پر لٹکی ہوئی، پورا عالم عرب اس کے اوپر خنجر جو گھونپا ہوا ہے بنی اسرائیل کا، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ کسی اور عرب ملک کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. کسی کے دانت بھی اگر نکلنے لگے تھے، ایٹمک نکلنے کا اندیشہ تھا، ابھی نکلنے لگے بھی نہیں تھے، اس کا بھرکس نکال کے جو ہے گویا کہ نرم چارہ بنا دیا ہے کہ اسرائیل جب چاہے جس طرح چاہے، وہ تو یوں سمجھیے کہ رن اوور کر سکتا ہے، جس وقت چاہے جس طرح چاہے. ہمارا حال کیا ہے؟ لیبیا کا جو حال بنا رکھا ہے کہ 2-3 سال سے، جب سے کہ اس کا ہو رہا ہے بائیکاٹ، امریکہ کی طرف سے بلاکیٹ، کوئی ایک مسلمان حج کے لیے نہیں جا سکا ہے، اور وہ فریاد کی ہے لیبیا کے وزیر خارجہ نے جو آیا تھا ابھی کچھ دن ہوئے، جو کانفرنس ہوئی ہے وزرائے خارجہ کی عالم اسلام کی کراچی میں، فریاد کی ہے کہ کم سے کم ہمیں سعودی عرب نہیں ہمیں اجازت دے رہا حج کی، اس لیے کہ امریکہ بہادر کا حکم ہے، سعودی عرب کی حکومت کیسے اس کے خلاف کوئی اجازت دے سکتی. یہ حال ہے مسلمانوں کا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم پورا یقین دلا رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں ان کی، نہ تو ہم مدد کر رہے ہیں کوئی کشمیریوں کی، اور ہم نے جو بھی آپ کی پالیسی تھی اسی کے مطابق، افغان ایشو جو ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہم نے کر دیا ہے. یہ ہمارا حال ہے. خدا کے لیے ہمیں کہیں دہشت گرد ڈکلیئر نہ کر دینا. ابھی ہماری جو ہے جو بھی وزیرہ عظمہ کہیں مستقبل کی، یا سفیرہ عظمہ کہیں، ابھی وہ ہو آئی ہیں اور جا کر یقین دلا کر آئے، خدا کے لیے الیکشن تک تو اپنے فیصلے کو پوسٹ پون کر دیجئے. یہ حالت خوف ہے مسلمان. اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کا جو ملک ہے مسلمان آبادی کا، وہ بھارت ہے. 20 کروڑ مسلمان وہاں آباد ہیں، 18 میں تو شک ہی نہیں. مجھے دکھائیے دنیا کا کوئی ملک اور ہو جس میں 18 کروڑ مسلمان آباد ہیں. اور اس پر جو خوف کی حالت جاری ہے اس کا تو آپ خود اندازہ کر لیجیے، کسی وقت کوئی یقینی کیفیت نہیں ہے کہ کل کا سورج ہم دیکھیں گے، کیا پتا کب کہاں کچھ ہو جائے، کسی بھی وقت کہیں پر وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے، کس سے مدد چاہیں گے، کس سے عبادت ملے گی، وہی پولیس وہی فوج، معاملہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے، کس سے منصفی چاہیں، کس سے کوئی امداد کا کوئی امکان ہے، یہ حالت ہے امت مسلمہ کا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس طرح کی کیفیت سے اگر نکلیں گے تو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس شرط کو پورا کریں گے تو نکلنا نصیب ہوگا، ورنہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اگر ان شرطوں کو پورا کیے بغیر، اللہ کا وعدہ صحابہ کرام سے نہیں تھا تو ہم سے کہاں سے ہو جائے گا، ان سے بھی وعدہ ہے یہ شرطیں پوری کرو گے دونوں آیتوں میں. حالانکہ بعض حضرات مجھ سے اس پر اختلاف کرتے ہیں کہ یہ تم اس کا ترجمہ تمعیزیہ مت کرو، یہ تو بیانیہ ہے. اچھا بیانیہ اگر ہے تب بھی شرطیں تو لگائی ہیں نا، وعد اللہ الذین آمنوا منہم، آمنوا وعملوا الصالحات منہم، شرطیں موجود ہیں لازمہ، غیر مشروط وعدہ اللہ کا ہے ہی نہیں، شرط ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کے باغیوں سے محبت کی پینگیں بڑھاؤ اور اللہ تمہاری مدد کرتا رہے، تمہارے پیچھے پیچھے پھرے اپنی مدد لے کر، اس کی کوئی امید نہ رکھنا. ہاں اللہ کی طرف اپنا رخ سیدھا کرو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، انفرادی نہیں اجتماعی سطح پر اپنا رخ سیدھا کرو، اپنا قبلہ درست کرو اور اللہ کے ساتھ توبہ کرو، اللہ کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کرو، تو اللہ کے وعدے ہیں. تو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. جب یہ تینوں وعدے پورے ہو جائیں گے تو اب کیا ہوگا، میری ہی بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. دیکھیے ایک بندگی تو وہ ہے جو ان وعدوں سے پہلے بھی انسان کر رہا ہے صرف اللہ کی، چاہے خلافت قائم ہوئی یا نہ ہوئی، ہم نماز تو اللہ ہی کی پڑھ رہے ہیں نا، میرے لیے اب بھی یہ ممکن ہے خلافت قائم نہیں ہوئی کہ میں کسی بت کی پوجا نہ کروں، کسی معبود نہ بناؤں کسی کو اور کسی کی بھی پرستش نہ کروں. لیکن ایک وہ اجتماعی بندگی ہے، اجتماعی بندگی تو تب ہوگی جب آپ کا دستور جو ہے اس کے اندر یہ طے ہو جائے یہاں کتاب و سنت کی بالا دستی ہے، کوئی شے کتاب و سنت سے بالا تر نہیں ہے، تب اللہ کی بندگی قومی سطح پر ہوئی. اس میں کوئی بھی آپ نے ایکسیپشن کر دی، کوئی استثناء رکھ دیا تو زیرو ہو گیا، ایک چیز کا نکل جانا اس میں سے گویا کہ اس کل کو ختم کر دے گا. کل تو نہ رہا، سو میں سے ایک نکال لیجئے 99 رہ گئے، وہ پورا 100 نہیں ہے، اور اللہ کو پورا 100 درکار ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جو ادھورا دین ہے، ادھوری بندگی ہے، ادھوری عبادت ہے، ادھوری عبادت کا مطلب شرک ہے، جہاں اللہ کی بندگی نہیں ہو رہی وہاں کسی اور کی ہو رہی ہے. جہاں بھی آپ نے اللہ کی بندگی سے جس شعبے کو مستثنی کیا، کسی اور کی بندگی تو ہے نا، یا آپ نے نفس کی بندگی ہے، یا امریکہ کی بندگی ہے، یا زمانے کے چلن کی بندگی، کوئی نہ کوئی تو بندگی ہے. تو یا بدون علی ولا یشرکون بی شیا، میری ہی بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. فرمایا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو کفر کرے اس کے بعد بھی، اور کفر کے میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ایک تو انکار ہے، ایک کفران نعمت ہے، اللہ کے ان وعدوں کا کفران ہے، اللہ کے ان وعدوں کی ناقدری ہے. اللہ اتنے زوردار وعدے کر رہا ہو، موقت وعدے کر رہا ہو، پھر بھی تم ان شرطوں کو پورا کرنے کے لیے نہ آؤ تو معلوم ہوا کہ تمہیں اللہ کے ان وعدوں پر یا یقین نہیں یا اللہ کے ان وعدوں کی قدر نہیں. تو جو پھر بھی ناقدری کرے گا فاولئک هم الفاسقون، تو وہ تو نافرمان اور سرکش ہیں ہی پھر. وہ تو ابلیس کی نسل ہے، ابلیس کی ذریت سلمی نہ ہو ذریت مانوی تو ہے، اور یہ فسق کا لفظ یہاں اسی معنی میں آیا ہے جس معنی میں سورہ کہف میں آیا ہے، کان من الجن، ابلیس کے بارے میں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا اسی لیے وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، تو فاسق کا لفظ وہاں اس کے لیے آیا. اب اس کے بعد جو اس کے لاحقہ اور سابقہ ہے اس آیت کا، یہ چھوٹی آیتیں ہیں، اس کے بعد فرمایا واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ. دیکھو مسلمانوں، اس جد و جہد کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے پہلی کیا ہے، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. یہ وہی اوصاف ہے جو سورہ مائدہ میں بھی آ چکے، سورہ فتح کی آیت میں بھی آ گئے، تراہم رکعان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سورہ مائدہ میں بھی آ گئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہاں بھی فرمایا واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. یہاں میں نے زور دے کر کیوں کہا اس لفظ کو؟ یہاں رسول کی دو حیثیتوں کو سامنے رکھیے. ایک رسول کی حیثیت ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا حکم پہنچا رہا ہے، قرآن اس پر نازل ہوا ہے، اس کی تشریح وہ کر رہا ہے، یہ اس کی حیثیت ہے دائم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایک رسول کی اہمیت حیثیت کیا ہے؟ وہ تمہارا امیر ہے، تمہارا سپہ سالار ہے. یہ حیثیت رسول کی صرف ان کی زندگی تک ہے، اس کے بعد تو امیر مسلمانوں کے ابو بکر ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے امیر المومنین حضرت عمر ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے امیر حضرت عثمان ہے، ان کے بعد مسلمانوں کے امیر حضرت علی ہے، وقیس علی ذلک. پھر کوئی بھی جماعت ہوگی، سید احمد بریلوی تھے امیر اس جماعت مجاہدین کے، جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں شاہ اسماعیل شہید جیسی شخصیت ہے، مولانا عبد الحی بڈھانوی جیسا فقیہ وقت، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید جیسا فلسفی اور منطقی اور حدیث نبوی کا عالم. اب یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ اب امیر کون تھے؟ وہ تو امیر تو وہ تھے امیر المجاہدین، وہ تو تھے سید احمد بریلوی. یہاں اصل میں جو زور ہے کہ یہ جد و جہد جب تک امیر کی اطاعت نہیں ہوگی، ورنہ تو نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ رسول کے حکم کے مطابق پڑھ رہے ہو نا. رسول نے نماز کا طریقہ بتایا بحیثیت نبی، اللہ نے جیسے تمہیں سکھایا ہے، جیسے کہ آیا ہے اس آیت میں کہ جب امن ہو جائے تو پھر اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. حالت خوف کے اندر تو آپ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی صورت ہو گئی ہے کہ رکنا بھی صحیح نہیں ہے، مصلحت میں نہیں ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر بھی آپ نماز پڑھ لیجئے، جیسے بھی ہو، اس میں نہ سجدہ ہو سکا ہے نہ قیام زمین پر ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اور جب امن کی حالت ہو تو جیسے اللہ نے سکھایا ویسے اللہ کو یاد کرو. تو یہ اللہ نے سکھایا ہے در حقیقت جو محمد نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ محمد کو نماز سکھائی حضرت جبرائیل نے، حضرت جبرائیل کی امامت میں دو رکعت نماز ادا کی تھی محمد الرسول اللہ نے، تو گویا کہ نماز کی یہ تلقین حضور کو کی حضرت جبرائیل نے، اس طریقے سے پڑھو. اور حضور نے فرمایا ہم سے سلو کما رہے تو مونی اسلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. تو در حقیقت نبی کی ایک حیثیت وہ ہے جس کی تو اطاعت ہو گئی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اسی طریقے پر، جب زکات دے رہے ہیں اسی حساب سے جو محمد نے مقرر کیا. لیکن اصل کیا بات ہے؟ الرسول، یہاں در حقیقت ان کی دوسری حیثیت ہے، امیر کی حیثیت. تمہارے سپہ سالار یہ ہے، تمہارے امیر یہ ہیں، تمہارے صدر ریاست یہ ہے، اس وقت تو یہی ہے خلیفۃ اللہ، اللہ کے خلیفہ. میں نے بارہ عرض کیا نا کہ جب تک نبی موجود ہو یا موجود تھا، اب تو ہو اس کا سوال ہی نہیں، اس وقت تک تو خلیفۃ اللہ انفرادی خلافت تھی، وہی فرد اپنی جگہ پر خلیفہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا نمائندہ وہی ہے، حاکم جو ہے اصلی اس کا نمائندہ وہی ہے، اس سے اس کا ایک خاص تعلق قائم ہے، وہی کا رشتہ قائم ہے، جس سے اس کے احکام آ رہے ہیں وہ تنفیذ کر رہا ہے. اسی لیے حضرت داؤد کو فرمایا تھا کہ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں بنایا ہے خلیفہ زمین میں. یہاں کا کی ضمیر واحد کی ہے، اکیلے کی. تو جب تک حضور تھے وہ تنہا خلیفہ ہیں اس معنی میں کہ آپ ہی اللہ کے نمائندے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں جو وعدہ کیا گیا وہ جمع کا صیغہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اب ختم نبوت کے بعد کوئی شخص شخصی حیثیت میں خلیفہ نہیں ہے، خلافت مسلمانوں کی اجتماعی خلافت ہے، وہ اپنے میں سے کسی کو منتخب کر کے خلیفہ بنائیں گے. کوئی خلیفہ آسمان سے نازل نہیں ہوگا، کوئی خلیفہ مامور من اللہ نہیں ہوگا، کوئی خلیفہ مفترض الطاعۃ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں ہوگا، ذاتی حیثیت میں صرف نبی مطاع ہوتا ہے. یا یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، اہل تشیع جو ہے شیعہ، یہ اپنے امام کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ مامور من اللہ ہوتا ہے، وہ مفترض الطاعۃ ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے. یہ تینوں اوصاف ہمارے نزدیک یہ نبوت کے خصائص ہیں، اور یہ ختم ہو چکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. نہ کوئی مفترض الطاعۃ ذاتی حیثیت میں ہوگا، نہ کوئی مامور من اللہ ہوگا، نہ کوئی معصوم ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو، اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہاری گاڑی آگے نہیں چلے گی. اسی کو اس سے پہلی آیت میں ایک اور انداز میں واضح کیا ہے، اس میں فرمایا گیا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پھر نوٹ کیجئے، در حقیقت یہاں پہ کون سی حیثیت ہے رسول کی کہ جس پر اس قدر ایمفیسس دیا جا رہا ہے؟ وہ بحیثیت ہے امیر. اس کے بعد فرمایا یہ میرے نزدیک قرآن مجید کا منفرد مقام ہے کہ جو تنظیموں میں، جماعتوں میں، حزب اللہ ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، کچھ جو مسائل ہوتے ہیں مشترک ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسانی نفسیات تو مشترک ہیں نا. آخر صحابہ اکرام بھی انسان تھے، نفسیات تو ان کی انسانوں والی تھی نا، وہ بھی شیطانی وسوسوں سے تو محفوظ نہیں تھے. وہ آتے تھے کہتے تھے حضور کبھی کبھی تو ہم اپنے دل میں ایسے خیالات پاتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھیں گے کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے. تو آخر شیطان جو ہے وسوسہ تو ڈال سکتا تھا نا، کوئی خیال ان کے دل میں آ سکتا تھا. اس اعتبار سے جو کبھی بھی کوئی ہیومن پارٹی بنے گی، انسانوں کی جماعت اور جمعیت وجود میں آئے گی، تو بعض مسائل ہمیشہ پیدا ہوں گے. اور وہ رسول کی جماعت میں بھی وہ مسائل پیدا ہو جاتے تھے. وہ مسئلے میں سے خاص طور پر یہاں کون سا بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بظاہر تو ساتھ چل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ شعوری طور پر ساتھ ہی چل رہے ہوں، لیکن تحت الشعور میں کوئی چیز جو ہے، کوئی شیطان کے ہتھکنڈے جو ہیں وہاں چل رہے ہوں. ارے انہوں نے یہ کام غلط کر دیا، اس سے بیڑا غرق ہو گیا، امیر پر تنقید ہو رہی ہے، اور یہ تنقید ہوئی حضور پر، مروا دیا انہوں نے ہمیں باہر لے جا کر، ورنہ ہمارا مشورہ تھا، خود ان کی رائے بھی یہ تھی مدینے کے اندر جو ہے محصور ہو کر مدافعت کی جائے، مروا دیا تو آخر. یہ منافقین نے جو کہا، اور یہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران پڑھیے، ان کے سارے اقوال جو ہیں جس تفصیل کے ساتھ آئے، غل سورہ انفال کے اندر الفاظ آئے ہیں یا سورہ آل عمران ہی میں ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. غل اور غل جو ہے چوری تک کا الزام بعض روایات کی روح سے کہ مال غنیمت میں خیانت کر گئی. ہر طرح کی چیزیں جو ہیں جو دنیا میں، کفار نے اگر الزام لگایا تھا کہ یہ مجنو ہے، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، یہ کذاب ہے، یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ مشہور ہے، یہ سارے الزام کفار نے مکے کے لگائے، اور یہاں منافقین مدینہ جو ہیں چوری کا الزام، خیانت کا الزام، بددیانتی کا الزام، آپ کی زوجہ محترمہ پر آپ کو معلوم ہے بدکاری کا الزام، حضرت عائشہ صدیقہ پر رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی شے جو ہے یہ نہ سمجھیے کہ رسول کی ذات جو ہے وہ محفوظ تھی. انسانی معاشرے کے اندر جو کچھ بھی ہوتی ہے، وہ جو میں نے اشعار آپ کو سنائے کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سر گوشہ ممبر، اور برسے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار. سب کچھ ہوا، یہ حضور پر بھی بیتی. لیکن اس میں کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات اور ان کی طرف سے جو باتیں آتی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بھی دلیل میرے پاس تو ہر شے کے لیے قرآن و سنت و سیرت سے دلیل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تہمت کا معاملہ ہوا، آپ کا عشق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت سے مخلص مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گئے. اس لیے کہ ہر مسلمان اتنا سمجھدار تو نہیں ہوتا نا، بعض سادہ لو ہوتے ہیں، نیک ہیں، سادہ لو ہے، اور سادہ لو لوگوں کو اس قسم کے بدماش جو ہے وہ اعلی کار بنا دیتے ہیں. جن کے اندر کے جو فطرت کے اندر خباثت بھری ہوئی ہو، وہ ایسے لوگوں کو اعلی کار بنا دیتے ہیں. تو اعلی کار بن گئے. حضرت حسان ابن ثابت جیسا صحابی جو دربار نبوی کا شاعر ہے، دربار نبوی کے اندر مدح کرنے والا، اور حضور کی منقبت اور حضور کی کے لیے یوں سمجھیے نعت جس کو کہا جائے، وہ حضور کے لیے سب سے زیادہ کہنے والا پہلا نعت وہ جو ہے اس امت کا، وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، نہایت حضور کے جانصار اور محبت کرنے والے، اور وہ بھی ملوث ہو گئے اس فتنہ اس کے اندر. ان میں بدنیتی تو نہیں تھی نا، نیک نیت آدمی بھی بسا اوقات بدنیت لوگوں کے پھیلائے ہوئے اور عام کیے ہوئے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتا. اس تمام کا ایک علاج ہے جو یہاں تجویز کیا گیا، ان تولو، اگر تم پیٹ دکھاؤ گے، اگر رسول کی بات نہیں مانو گے، اگر امیر کی اطاعت نہیں کرو گے، تو دیکھ لو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اس کے اوپر ہے بوجھ وہ جو اسے اٹھوایا گیا ہے، اور تم پر ہے بوجھ وہ جو تم پر اٹھوایا گیا ہے. یعنی یہ بات سامنے رہے کہ ہر شخص کو اپنی انڈیویجول حیثیت میں اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے. رسول بالفرض 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 اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں جواب دے دے گا. میں نے اگر کوئی کوتاہی کی تو اس کا جواب دہی مجھے کرنی پڑے گی. ہم نے انہیں رسول مانا، انہیں امیر مانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اب ہم کوتاہی کریں گے تو ہم تو پکڑے گئے. ان کی کوتاہی ہے یا نہیں ہے یہ تو بعد میں طے ہوگا کہ ہے بھی کہ نہیں. فرض کیجئے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کام غلط ہو گیا، اس سے نقصان پہنچا، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اس کے اندر کوئی غلطی کی ہے اس کی جواب دہی ان کے ذمہ ہوگی. لیکن میں نے جو عہد کیا ہے، میں تو اپنے اس عہد کا پابند ہوں، مجھے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. یعنی کسی دوسرے کی کسی حقیقی یا موہومہ غلطی یا کمی یا تقصیر کی وجہ سے اپنے طرز عمل کے اندر ڈھیل پیدا کر دینا، اپنے جو جذبہ جہاد اور جوش کے اندر کوئی کمی پیدا کر لینا، تو پتہ نہیں وہ تو صحیح ہے بھی تمہارا خیال کہ نہیں، کہ واقعتاً وہ غلطی تھی یا نہیں، یہ تو موہوم بات ہے، لیکن تم تو مارے گئے نا، تم تو فیل ہو گئے. یہ وہی بات ہے کہ جو بعض منافقین نے جب کہا تھا غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے حضور ذرا ہمیں تو فتنے میں نہ ڈالیے، اجازت دے ہی دیجیے، یعنی آپ اجازت نہیں دیں گے تب بھی ہم نے جانا نہیں ہے، تو آپ اچھا ہے ہمیں اجازت دے ہی دیں، اذن لی ولا تفتنی، بلکہ جو واقعہ روایت میں آتا ہے وہ تو بہت ہی کوئی دریدہ دہن تھا، کوئی بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ نہایت بدبودار منافق جس کو کہا جائے وہی یہ بات کہہ سکتا تھا حضور کے سامنے، حضور میں ذرا کچھ حسن پرست قسم کا انسان واقع ہوا ہوں اور آپ اس دفعہ فوج کشی کر رہے ہیں شام کی طرف، شامی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، تو میں تو شاید اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکوں، تو آپ مجھے اس امتحان میں نہ ڈالیے، مجھے تو ایکسپٹ کر دیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دریدہ ذہن انسان ہوگا، بہت بدبودار انسان ہوگا، منافقین میں سے بھی یوں سمجھیے کہ ذاتی اعتبار سے نہایت کمینہ منافق ہوگا کہ جس نے یہ الفاظ حضور کے سامنے کہے۔ اس میں استہزاء بھی ہے، تمسخر بھی ہے، مذاق اڑانے کا انداز بھی ہے، جو بھی کچھ ہے سب کچھ اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ قرآن نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذْنِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو آپ ایگزمپٹ کر دیجئے، اجازت دے دیجئے، ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے، تو فتنے میں تو پڑ چکے، اور کون سا فتنہ ہوگا، تم تو ناکام ہو گئے، تمہاری جو تمہارا نفاق ہے وہ تو ظاہر ہو گیا، اور کون سا امتحان ہوگا۔ یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی اور کی کوتاہی، وہ حقیقی ہو یا موہوم ہو، اس کو بہانہ بنا کر اپنے فرض میں کوتاہی کر دی تو آپ تو مارے گئے نا، اس کی وہ کوتاہی تھی یا نہیں تھی یہ تو بعد میں طے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ فرض کیجئے کہ اس نے تو اپنی امکانی حد تک غور و فکر کے بعد ہی قدم اٹھایا تھا، مجتہد جو ہے چاہے وہ اس سے خطا ہو جائے اسے تو اجر ملتا ہے، اپنی امکانی حد تک اس نے صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں رکھا بلکہ پوری محنت کی ہے، تو فرض کیجئے غلطی بھی ہو گئی تو اسے تو اجر ملے گا، لیکن اس کی غلطی کو بہانہ بنا کر، وہ جو اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تو آپ اپنے امیر یا اپنے کسی ساتھی کے اوپر الزام ڈال کر اور خود ڈھیلے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے فرائض کی ادائیگی جو ہے اس کے اندر آپ نے کمی کر دی، تو آپ تو مارے گئے، آپ ناکام ہو گئے، آپ کے لیے تو بہرحال اب کوئی کامیابی کا راستہ نہیں رہا۔ یہ ہے وہ بات جو نہایت حکیمانہ اور نفسیات کے اعتبار سے بڑی گہرائی لیے ہوئے الفاظ ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، دیکھ لو اگر تم پیٹھ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، ان کے اوپر تو جو بوجھ ان پر ڈالا گیا ہے اس کی جواب دہی ہے، وہ اللہ کے ہاں جا کر جواب دے لیں گے، تم یہ سوچو علیکم ما حملتم، جو ذمہ داری تم پر ہے اس کا وہ بوجھ سارا تم ہی پر ہے، تمہیں کو جواب دہی کرنی ہوگی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تبھی ہدایت پاؤ گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور جان لو کہ ہمارے رسول پر تو سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج جو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان آیات ہی کا اصلاً جو ہے آج بیان ہوگا، تو اس میں یوں سمجھئے کہ اس کا حاصل کلام جو ہے میں اب اس کو کر رہا ہوں، سم اپ کیا ہے، وہ اقبال کا ایک شعر ہے، اگرچہ وہ ذرا اس اعتبار سے تو کچھ تھوڑا سا اس کے اندر عجیب سا انداز ہے، کچھ پہلوانی کا سا انداز سامنے آتا ہے، لیکن وہ ایک جسمانی پہلوانی ہے، ایک نفسیاتی اور روحانی پہلوانی ہے، پہلوانی تو پہلوانی ہوگی، وہ جو کہا ہے انہوں نے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، اب خاکی پیکر تو یہی جسم ہے، اس پیکرے خاکی میں جان پیدا کرنے کا مطلب تو یہی ہوگا کہ پہلوان بنو، ظاہر بات ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بھی ضروری ہے اپنی جسمانی صحت جو ہے اس کے لیے، جیسے کہ شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاد کی جو تیاری ہو رہی تھی اس کے لیے مشق کرنے کے لیے وہ یہ بھی کرتے تھے کہ عین دوپہر کے وقت جبکہ شاہ جہانی مسجد جو جامع مسجد کہلاتی ہے دلی کی، جبکہ تپ رہا ہوتا آگ کی طرح اس کا فرش، اس لیے کہ وہ سنگ سرخ ہے، وہ سنگ مرمر تو ہے نہیں جو ٹھنڈا رہتا ہے، سنگ سرخ ہے گرم توے، اس وقت ننگے پاؤں چلا کرتے تھے اس پر تاکہ جسم جو ہے مشقت جھیلنے کا عادی ہو جائے، کیا پتا، اور تیراکی کیا کرتے تھے دریائے جمنا کے اندر، بڑی یعنی یہ اس کے اب ان مراحل کی طرف پیش قدمی کرنی ہے، تو بہرحال یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، لیکن میں یہاں عرض کر رہا ہوں اس شعر کو کہ یہ کام اگر کرنا ہے اقامت دین کا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر یہ کام کرنے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. ہر شخص کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ اوصاف جو ان تین مقامات کے حوالے سے، سورہ فتح کی آخری دو آیات، سورہ مائدہ کی آیات 54, 55, 56 اور سورہ نور کی پھر آیات 54, 55, 56 اور آیت ایک آخری اور شمار کر لیجئے جو سورہ مجادلہ کی میں نے آپ کو سنائی. آج اللہ کے فضل و کرم سے یوں سمجھیے کہ 9 آیات کا درس جیسا بھی ہوا ہے، مختصر ہوا ہے، روا ہوا ہے، وہ ان کا مکمل جو ہے بیان ہو گیا ہے. اب میں کچھ باتیں ملکی حالات کے بارے میں بھی عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید اس رواں ہفتے ہی میں، اب جو شروع ہو رہا ہے کل سے، شاید سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آ جائے، امید تو ہے. کہا بھی انہوں نے یہ تھا کہ ہم بہت جلد یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا ہوگا، اس میں تو یہ ہے کہ امکانات دونوں ہیں، باقی یہ کہ کسی کی رائے کچھ ہوگی، کسی کی کوئی رائے ہوگی. سنا ہے کہ اس پر جوئے بھی ہو رہے ہیں، سٹے بھی چل رہے ہیں، شرطیں بھی لگ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ضمن میں جو بات کہی ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے، بہت ہی سین بات، بہت ہی میچیور بات، بالغ نظری کے ساتھ انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. دونوں کو جو مشورے دیے اور اس پر آج جو اداریہ نوائے وقت آیا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے بہت صحیح ہے، مثبت ہے، اور اسی کی میں تائید کرتے ہوئے چند باتیں کہہ رہا ہوں. اور وہ یہ کہ دونوں صورتوں میں زیادہ اعتدال سے کسی بھی فریق کو نہیں ہٹنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر اسمبلی بحال ہو جاتی ہے عدالت کے فیصلے کے روز، تو جو مشورہ دیا ہے بہترین دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں پھر وہ صدر صاحب کو یہ موقع دیں کہ وہ پھر اب ہارس ٹریڈنگ جسے کہا جاتا ہے عرف عام میں وہ کریں، اور جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے اندر ود ان دی ہاؤس چینج کرنے کے لیے جو ہے جوڑ توڑ شروع کریں، وہ خود اسمبلی کو ڈیزالو کرا دیں. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب الیکشن ہونا چاہیے. یہ میری رائے جو ہے، یہ تو میری رائے تو سال ڈیڑھ سال پرانی رائے ہے، میرے آپ کے سامنے آتی رہی ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے. اور میری رائے جو ہے وہ اس پر مبنی نہیں ہے کہ کسی نے بے ایمانی کی ہے یا نہیں کیا، میں کیا معلوم، اللہ جانے کسی نے ملک کو لوٹا یا نہیں لوٹا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، نہ میں نفی کر سکتا ہوں نہ میں اس بات کر سکتا ہوں. لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بارہ ایک شے میرے نزدیک بالکل 100% درست ہے کہ وہ الیکشن جو ہوئے تھے جس کے نتیجے میں یہ حکومتیں بنی ہیں، ان کا مینڈیٹ صاف نہیں تھا، ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا، وہ مینڈیٹ مشکوک تھا، نیت بونا فائیڈی پر نہیں تھا بلکہ بیلا فائیڈی پر وہ سارا الیکشن جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس میں دھاندلیاں ہوئی ہیں اور ڈنکے کی چوٹ ہوئی ہے، بڑے پیمانے پر ہوئی ہیں. اس میں فوج نے آئی ایس آئی نے فوج کے آئی جی آئی بنوائی ہے، وہ سارا کا سارا عمل دخل جو ہے وہ در حقیقت فوج کے خفیہ ادارے کا تھا. یہ تمام چیزیں جو ہے اب عالم نشرہ ہو چکی ہیں، ان میں کسی شک و شبہ کی گنجائش. اس بنا پر الیکشن کا ہونا یہ ہے جس کو میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں. لانگ مارچ جو ہوا تھا اس کے بارے میں نے اس کو اور مزید موقت کیا تھا کہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ حکومت اب اس قابل نہیں ہے کہ سیاسی سطح پر مقابلہ کر سکے. جس طرح کے اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا کہ کوئی جو ہے متنفس نہ آنے پائے، گھروں سے نکلنے نہ پائے، اور لاٹھی اور جو کچھ ہوا ہے، تو یہ میری رائے اب بھی ہے، وہی رائے، الیکشن تو ہونا چاہیے، اور اللہ کرے کہ نہایت غیر جانبدارانہ الیکشن ہو جائے. اور میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، کوئی بھی کہہ رہا ہو، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ واقعتاً فوج کرائے، فوج کی صرف نگرانی نہیں، فوج کرائے. کس کو معلوم نہیں ہے کہ فوج ہمارے ملکی مسائل کے اندر دخیل ہے؟ کون نہیں جانتا، پوری دنیا جانتا. آپ اس کو نام اسٹیبلشمنٹ کا دے دیتے ہیں، کبھی نام کچھ اور دیتے ہیں، فوج کا لفظ نہیں لانا چاہتے ہیں، وہ مقدس گائے ہے جس کا ذکر کرنے سے ہو سکتا ہے کہیں آپ پر مقدمہ قائم ہو جائے. لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے ملک کے اندر جو بھی مسلس ہے اختیار اور اقتدار کی، اس میں فوج ایک اس کا قاعدہ کہہ لیں یا ایک اس کا سائڈ کہہ لیں، بہرحال فوج ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو وہ یہ رول اگر پلے کریں کہ ایک ایسا الیکشن یہاں کروا دیں کہ جس کے اندر واقعتاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، تو یہ ہمارے ملک کی جو سیاسی گاڑی جو ہے جو پٹڑی سے اتری ہوئی ہے، شاید پٹڑی پر چڑھ جائے. اللہ سے پھر توقع ہوگی کہ وہ پٹڑی پر چڑھ جائے، چاہے جو حکومت آئے وہ مجھے پسند ہو یا نہ ہو، آئے صحیح وہ اسی طریقے پر، اس کے بعد جو بھی ہو ایک ہیلدی بیسس کے اوپر اپوزیشن کا رول جو بھی پلے کر سکے وہ میدان میں آئے. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی اگر وہ جیت بھی جائیں، ایک راستہ تو یہ ہو کہ وہ جشن منائیں اور اس میں نعرے لگیں اور اس میں دوسروں کے جو ہیں پتلیاں جلائی جائیں، اس سے معاملہ جو ہے آگے بڑھ کر اور اگر فاتح کی حیثیت سے اسلام کی طرف اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ فریق ثانی جو ہے وہ آخری درجے میں آ کر یہ بات نہ جاوید صاحب نے کہی ہے جاوید اقبال صاحب نے، نہ اداریہ نگار جو ہے جو نوائے وقت کا، لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ راستہ جو ہے پھر مارشاء اللہ کی طرف چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر یہ پٹیشن جو ہے ریجیکٹ کر دی جاتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کا امکان ہے کہ نواز شریف صاحب پھر ایک احتجاجی تحریک شروع کریں۔ اس احتجاجی تحریک میں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر انہیں اسلام کا نام لینا پڑے گا۔ اور آج کا جو قاضی حسین احمد صاحب کا انٹرویو جنگ میں آیا ہے، اگرچہ اس انٹرویو میں تو وہ بات اتنی واضح نہیں ہے اس کے متن میں، لیکن سرخی جو لگائی گئی ہے کسی حد تک اگر وہ اصل مواد جو ہے جو ٹیکسٹ ہے وہ صحیح ہے تو اس کا امکان ہے اس سرخی کا، کہ انہوں نے گویا کہ ایک راستہ دکھایا ہے، ایک بتی، ایک جو ہری بتی ہے وہ روشن کی ہے کہ اگر یہ غلطیاں مان لیں کہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی ہے، یہ بھی غلطی ہوئی ہے، یہ بھی غلطی ہوئی ہے، میں امریکہ کے سامنے جھکا ہوں تو غلطی ہوئی ہے، اور کشمیر کا میں نے ساتھ چھوڑا ہے تو غلطی کی ہے، اور وہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا ورڈکٹ تھا اس کے خلاف اپیل کی ہے تو غلطی کی ہے، ساری غلطیاں کریں، معافی مانگیں تو شاید کوئی اتحاد اور قرب کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور میرے نزدیک یہ کرنا پڑے گا نواز شریف کو، اگر اس نے فیصلہ کیا ایجوکیشن کا، ایجوکیشن یا مذہب کے بغیر چل نہیں سکتا، یہاں مسلمان اگر آتا ہے میدان میں گولی کھانے کے لیے یا جیل میں جانے کے لیے تو وہ اسلام کے نام پر آتا ہے، لیکن یہ شکل بھی پھر نظام مصطفیٰ تحریک کے طرح پھر مارشاء اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ تو اعتدال اگر نہ ہوا دونوں حالتوں میں تو اس عدم اعتدال کا نتیجہ جو بھی ان حضرات نے بیان کیا ہے، جسٹس جاوید اقبال صاحب نے، اور جو بھی بیان کیا ہے نوائے وقت کے اداریہ نگار نے، یہ لوگ بہت محتاط زبان استعمال کرتے ہیں، وہ بہرحال سابق چیف جسٹس رہے ہیں، اور اداریہ نگار جو ہے اس میں بہت طاق ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ ذرا بچ بچ کر کہی جائے۔ میں اس کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ پھر دونوں حالتوں میں، جہاں بھی بے اعتدالی ہوئی دونوں صورتوں میں، اور اس کا نتیجہ مارشاء اللہ ہو سکتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب پر اس اعتبار سے بہت بڑی ذمہ داری آ گئی، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو حکومت کی بحالی کے فوراً بعد اسمبلی کو خود ڈیزالو کر دیں اور الیکشن آنے دیں، انہیں یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے نگران حکومت جو ہے وہ قائم رہے گی، وہ بہرحال اس کو حتی الامکان الیکشن جو ہے پھر فوج کی نگرانی میں کروائیں تاکہ یہ کہ اس کے اوپر اعتراض نہ ہو۔ اگر ان کی پٹیشن ناکام ہو جاتی ہے تو وہ انتخابات کی جدوجہد کریں اور انتخابی مہم میں اپنی جو بھی اس وقت کی کیفیت ہے اس کو استعمال کریں، لیکن یہ کہ اسے احتجاجی تحریک کی شکل میں آگے نہ بڑھائیں۔ اس لیے کہ اگرچہ میں خود یہ کہتا ہوں اسلام یہاں آئے گا تو احتجاجی تحریک سے آئے گا، لیکن احتجاجی تحریک اسلام یہاں لانے کے لیے ان لوگوں کو کرنی ہوگی جو پہلے اپنی زندگیوں میں اسلام نافذ کر چکے ہوں، یہ اوصاف جو آج کے درس میں بیان ہوئے ہیں یہ اوصاف پیدا کر چکے ہوں، وہ منظم ہوں، اس طرح کی سب اطاعت والی جماعت ہو، ان کو کنٹرول کیا جا سکے، وہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، بلکہ یہ کہ ہر حال میں سب اطاعت پر اور پرامن رہ کر اس تحریک کو آگے بڑھائیں، وہ احتجاج بہت مبارک احتجاج ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کام تو یہاں کسی نے کیا ہی نہیں ہے، اس اعتبار سے احتجاجی تحریک ہوگی تو وہی ہوگی، پھر توڑ پھوڑ جس کا نقشہ نوائے وقت کے ادارے میں کھینچا گیا ہے، پھر ٹائر جلیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، جو بھی ہوگا ہڑتالیں ہوں گی، بلاکیٹ ہوں گے، لاٹھی چارج ہوں گے، جو بھی ہوگا، اور اس کا پھر منطقی نتیجہ وہی آخری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس اس میں یہی ہے کہ یہ توازن و اعتدال جس کا میں مشورہ دے رہا ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں کامن سینس کہتے تو ہیں، اسے کامن سینس ہے وہ بہت ریئر شے ہے، ہوتی نہیں وہ دنیا میں، کہلانے کو تو وہ عام فہم ہے اور کامن سینس ہے، عام سمجھ ہے، لیکن ہے بہت ریئر کموڈٹی، ہے بہت کم پائی جاتی۔ اسی طرح توازن و اعتدال، اس کا مشورہ دینا بہت آسان ہے لیکن حقیقت میں بہت کمیاب شے ہے یہ، بلکہ نایاب اشیاء میں سے ہے۔ اس اعتبار سے آج میں سوچ رہا تھا تو مجھے تو حال ہی کی نعت کے وہ دو شعر یاد آئے، اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ میں یہاں پر دوسرے شعر میں جو کہوں گا وہ یہ کہ یہ ملک جو بنا تھا بڑے ارمانوں کے ساتھ، جب آیا تھا اسلام کے نعرے کے ساتھ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پوری دنیا میں تہلکہ مچا تھا کہ اسلام کے نام پر ایک ملک مذہب کے نام پر دنیا میں قائم ہوا ہے، تو اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے خاصا خاصان رسول وقت دعا ہے، دعا ہی ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور ہمارے اختیار میں تو اس وقت کچھ اور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اعتدال کی اور اس توازن کی جو ہے، خاص طور پر نواز شریف صاحب کو اس وقت جو ہے کافی کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کانڈکٹ پر، ان کے طرز عمل پر دار و مدار ہے، دونوں حالتوں میں اگر انہوں نے کوئی روش غلط اختیار کر لی تو اس کے نتیجے میں مارش اللہ کا امکان ہے اور وہ پھر کیا صورت اختیار کرے واللہ عالم، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ہفتے کے دوران نواز شریف صاحب کا بھی ایک بیان اسی قبیل کا آ گیا ہے جیسے قبیل کے بیان بے نظیر کے بھی پہلے آتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے جی اے سندھ کی طرف سے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی عبدالحفیظ پیر زادہ اور ممتاز بھٹو کی طرف سے آئے. بے نظیر بھٹو نے کہا تھا اے نیو سوشل آرڈر، اے نیو سوشل کانٹریکٹ. اب جو معاملہ ہوگا پاکستان میں کسی نئے معاہدے کے تحت ہوگا، یہی جو بات کہتے رہے ہیں ممتاز بھٹو صاحب. اب کوئی نیا معاہدہ، یعنی یہ کہ وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے جو سن 73 کا تھا اس میں جو بھی پروونشل اٹانومی دی گئی تھی اس پر پورے کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. نواز شریف صاحب نے کس اعتبار سے کہا میں نہیں جانتا، لیکن ان کا بیان بھی آیا ہے کہ اب نیا کوئی معاہدہ اور نئے نظام کے تحت آئے گا، اگرچہ انہوں نے زیادہ اشارہ کیا اسی بات کی طرف کہ یہ جو عدم توازن ہے اس وقت ہمارے ہاں دستور کے اندر کہ صدر کے پاس ایسا اختیار ہے کہ وہ دو اسمبلیوں کو، تین اسمبلیاں توڑی جا چکی ہیں، ایک ضیاء الحق صاحب نے توڑی، دو انہوں نے توڑ دی، تو اس میں کوئی توازن کیا جائے. میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ واقعتاً اس ملک کے لیے ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، لیکن اس نظام کی دو چیزیں. پہلا نظام، پہلی شرط لازم جو کہ اس کے لیے وجہ جواز ہے، وہ نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی کر لیں بالآخر یہ ملک ختم ہو جائے گا، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. زمین ختم نہیں ہوا کرتی، آخر مغربی مشرقی پاکستان کی زمین ختم نہیں ہوئی، رہنے والے ختم نہیں ہوئے، قلب ماہیت ہو گئی وہ مشرق پاکستان نہیں رہا، بنگلہ دیش ہو گئے، لیکن وہ تو ون پیس رہا، ایک ملک رہا. یہاں کئی ٹکڑے ہوں گے، اور یہاں کوئی جناپور بنے، کوئی سندھو دیش بنے، کوئی پختونخوا بنے، کوئی ایک پنجاب شاید رہ جائے، کوئی سرائے کی بنے، پھر یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہمیں بچائے. تو اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی شرط لازم جو ہے جو اس ملک کے لیے واحد وجہ جواز ہے وہ تو وہی ہے، اس کو میں اس وقت وہ خلافت کے نام کی بجائے اور دین کے نام کی بجائے وہ جو اصل اس کی قانونی دفاع ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، اس میں ایک ڈنڈی بھی ماری تو وہ معاملہ زیرو ہو جاتا ہے. جس کو کہتے ہیں ہمارے فیزیولوجی میں آل اور نل لا، یا دین ہے تو پورا ہے، دین میں آپ نے کوئی کمی کی وہ اب دین نہیں ہے، اس کا تو معاملہ ختم ہو، اللہ کیا مقبول نہیں ہے، بلکہ نہایت مجرمانہ حرکت ہے. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، دین کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، ایک حصہ تمہیں قابل قبول ہے، ایک حصہ ناقابل قبول ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا دنیا میں رسوائی ہے، ذلت ہے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونکے جانے کی وعید ہے، اللہ اسے بچائے. بہرحال دوسری بات یہ کہ یہاں نظام ہونا چاہیے، سیاسی ڈھانچہ صدارتی پارلیمانی نظام اس ملک کے لیے قطن درست نہیں ہے. یہ انگریزوں کی ایک ملعون یہاں پر وراثت ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، ہماری غلامانہ ذہنیت ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ہر سیاستدان جو سمجھتا ہے پارلیمانی نظام تو گویا کہ مسٹ ہے، اس لیے کہ کچھ جاگیرداروں کو وہ ٹرین کر کے گیا تھا اس پارلیمانی نظام کے لیے. یہ جو کھیل کھیلتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر، اس کی خاص ٹریننگ دے کر گیا تھا، جیسے وہ ایک ہمارے ہاں کرکٹ کا کھیل چھوڑ گیا ہے، ایسے پارلیمانی نظام جو ہے اس کی وراثت ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اصولی اعتبار سے نوع انسانی نے جو ارتقا کیا ہے، جو سماجی اور سوشل ایولیوشن ہوا ہے، اس کا جو ٹاپ کا معاملہ ہے وہ صدارتی نظام ہے. اور جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، جہاں کے از خاکش برویت آرزو، یا ضرور مصطفیٰ ارا بہا، یا غلوز اندر تلاش مصطفیٰ. میرے نزدیک انسان کے سماجی اور سیاسی اور اجتماعی شعور کے ارتقاء کا یہ جو مظہر ہے صدارتی نظام، یہ خلافت سے قریب تر ہو گیا ہے، وہی نظام جو خلافت میں تھا. اور وہ یہ ہے اصولی اعتبار سے بھی کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ ریاست کے تین پلرز ہیں، تین ستون ہیں، جوڈیشری یعنی عدلیہ، لیجسلیچر مکننہ، انتظامیہ ایگزیکٹو، ان تینوں میں سے کسی دو کو بھی گڈمڈ کر دیں گے خرابی ہو جائے گی. تینوں کو علیحدہ رکھیے، ڈسکریٹ رکھیے، علیحدہ علیحدہ رکھیے، پھر دستور میں طے کیجئے ان کے باہم ریلیشن شپ کیا ہے. صدارتی نظام میں یہ تینوں بالکل علیحدہ ہے، صدر چن لیا گیا ہے 5 برس کے لیے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی امپیچمنٹ نہیں ہو سکتی، امپیچ ہو سکتا ہے، اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا امپیچ کیجئے، خود ہی چھوڑ کر بھاگ جائے گا جیسے نکسن صاحب چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اس کے اوپر کوئی ایسا الزام آتا ہے وہ ان امپیچ، لیکن اگر ایسی کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو اختیار دیجئے کہ وہ 5 سال تک کام کرے. وہ جس کو جس معاملے میں موضوع سمجھے اس کو بلا کر بٹھا لے، سیکرٹری آف سٹیٹ بنا دے، کہیں وہ کسی کا مالیات کا انچارج بنا دے، جو بھی جس کو سمجھے ایکسپرٹ ہے، چاہے وہ سینٹ کا بھی رکن ہے یا نہیں ہے، کانگریس کا رکن بھی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں تو ایکسپرٹ چاہیے. سارا مینڈیٹ جو ہے وہ صدر لے کر آیا، اس کے پاس جو ہے لوگوں کی طرف سے جو تفویض کیا گیا ہے اعتماد، وہ اس کے پاس ہے. اب پانچ سال تک آپ کو معلوم ہے ریپبلکن جب تک رہے ہیں صدر امریکہ کے، کانگریس کے اندر جو ہے اکثریت جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی رہی ہے. راہ کریں تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا، تم لیجسلیشن کرتے چلو، تو جو بھی تمہاری میجورٹی ہے اس کے حوالے سے قانون سازی کرو. جہاں تک ایگزیکٹو اتارٹی ہو میرے ہاتھ میں، پانچ سال تک رہے گی، آئی ہیو ٹو ورک اٹ. یہی در حقیقت صحیح نظام ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی شخص مجھے بتا سکے کہ پارلیمانی نظام میں جو یہ شرک پیدا کیا گیا، اختیارات کے اندر جو یہ سنویت پیدا کر دی گئی ہے، دو خدا بنا دیے گئے، ایک نیکی کا خدا اور ایک بدی کا خدا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر کوئی توازن ممکن نہیں ہے. یہی بات تو ہم کہتے ہیں خاندان کے ادارے میں بھی اگر شوہر اور بیوی کو آپ برابر حقوق دے دیں گے، بیڑا غرق ہو جائے گا خاندان کے ادارے میں. آپ کو کسی کو اوپر رکھنا ہوگا، بالا تر رکھنا ہوگا. اب اس میں جو ہے دو ہی امکانات ہیں، یا تو یہ کہ صدر صاحب جو ہے وہ محض ایک علامت بن جائیں اور وہ چودھری فضل الہی بن جائیں، جن کے بارے میں کہا جائے کہ ان کو رہا کرو، اور یا پھر یہ کہ وہ صدر صاحب جو ہے وہ غلام اسحاق خان بن جائیں. اور حقیقت میں تو یہ لیگیسی ہے مارشاء اللہ کی کہ یہ صدر ضیاء الحق صاحب نے اپنے لیے، وہ سمجھتے تھے شاید ابھی مجھے 10-20 برس جو ہے یہاں پر اور صدارت ملے گی، لہذا انہوں نے اپنے لیے کروایا تھا، کھیر اپنے لیے پکائی تھی، کھائی ہے وہ غلام اسحاق خان نے، اور وہ کھا رہا ہے مسلسل. اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ یہ اصولی اعتبار سے بھی غلط. برطانیہ نے یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا کہ انہیں بہرحال اپنی ملکہ کو سر پر اٹھا کر رکھنا، یہ ان کی روایت پرستی ہے. وہ میں اس کو کہا کرتا ہوں ہیومن زو، بکنگم پیلس ہے یا کوئی اور ان کے ونڈسر پیلس ہے، ٹکٹ لگے ہیں جا کر لوگ دیکھاتے ہیں، یہ ان کی آمدنی کے ذریعے بنے ہوئے. انہوں نے محض علامت کے طور پر اپنے ہاں کنگشپ رکھی ہوئی ہے، تو آخر کنگ ہے یا کوئن ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کو سر پہ اٹھانا ہی ہے نا، لہذا اس کو ایک ان کی حیثیت کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ علامت ہے قوم کی، ان کی سابقہ روایات کی ایک نشانی ہے. وہ انہوں نے آپ عجائب گھر کہیں یا اسے چڑیا گھر کہیں، وہ سجا رکھے. اس حوالے سے انہوں نے یہ پارلیمانی نظام رکھا ہوا ہے، اور کوئی مابین توازن ممکن نہیں ہے، کوئی اکویشن ممکن نہیں ہے. تو یہاں پر صحیح نظام وہی ہے، وہی خلافت کے نظام سے قریب تر ہے. البتہ خلافت کا وہ نظام، اس کا ایک تقاضا پھر ہوگا صدارتی نظام کا، کہ یہاں یونٹس جو ہیں فیڈرل یونٹس چھوٹے بنائے جائیں اور تقریباً برابر برابر بنائے جائیں، تاکہ چھوٹے صوبوں کو، چھوٹے یونٹس کو یہ اندیشہ نہ رہے کہ ایک صوبہ ہمارے اوپر غالب رہے گا. چھوٹے صوبے ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں 20 صوبے بن جائیں پاکستان کے تو کوئی قیامت آ جائے گی. ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا 50 صوبے ہیں افغانستان کے اور آبادی کل 2 کروڑ ہے، ہماری 10 کروڑ ہے، اور 4 صوبوں میں ذرا کوئی بات تو کر کے دیکھیے، معلوم ہوتا قیامت آ جائے گی کہ یہ صوبہ کوئی تقسیم ہو جائے گا. ضلع نئے بن جائیں کوئی حرج نہیں، اور کمشنریاں نئی بن جائیں کوئی حرج نہیں، صوبہ نہ بنے. یہ صوبائیت پرستی، یہ بھی انگریز پرستی کی در حقیقت علامت ہے. جو وہ چھوڑ گیا بس وہ اسی نے سے لگا کر رکھنا ہے. وہ تو جو ہمارا کتاب چاہے 4 ورقہ خلافت کے نظام پر، وہ عام چونکہ ہم نے اسے کیا مختصر، اس میں میں نے 7-8 پوائنٹس گنوا دیے ہیں کہ جو کچھ انگریز چھوڑ کر گیا تھا ہم نے جو کا تو سینے سے لگا رکھا ہے. انہیں بلا کر کہہ سکتے ہیں کہ آؤ دیکھ لو ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، تمہاری ساری میراث اور وراثت جو ہے اسے برقرار رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ جو نظام خلافت ہے اس کے یہ دو پہلو میں نے چاہا کہ اس حوالے سے واضح کر دیے جائیں. آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں بس 2-3 منٹ میں، قاضی حسین احمد صاحب کا انٹرویو جو آج چھپا ہے اس اعتبار سے وہ بہت اہم ہے کہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سب کی سب سچ ہیں. قاضی صاحب کی جو بات میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت صحیح باتیں کہہ رہے ہیں، بڑی سچی باتیں. ان کی باتیں سب ٹھیک، طرز عمل بالکل غلط ہے. یہ جو تضاد ہے در حقیقت، جو وہ کہہ رہے ہیں یہاں امریکہ کا دباؤ ہے، یہاں فلاں دباؤ ہے، نیو ورلڈ آرڈر کا دباؤ ہے، ہماری حکومتوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، نواز شریف نے بھی ٹیکے اور بے نظیر نے بھی ٹیکے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو ہے ان کے جو بھی کہیں رکوع کیا یا سجدے کیے، یہ سب ٹھیک ہے، یہ سچی باتیں کڑوی باتیں لیکن حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سچ ساری باتیں سچ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ الیکشن لڑیں گے. الیکشن کن کے ساتھ لڑیں گے؟ اسی نواز شریف کے ساتھ، اسی اتار کے لوڈے سے دوا لیتے ہیں. یہ جو ہے آخر جو حضور نے فرمایا تھا کہ بندہ مومن جو ہے وہ کسی ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں دسا جاتا، اور نواز شریف جو ہے یہ تو نہیں کہ ساری گندگیاں اسی کے اندر ہیں. آپ جن سے بھی کریں گے اتحاد وہ تو اسی ملک کے سیاستدان ہوں گے نا، وہ کہیں آسمان سے فرشتے تو نازل نہیں ہو گئے. اگر یہ راستہ آپ اختیار کریں گے، جو غلطی ہو گئی تھی مولانا مودودی سے، ان کی سوچ انقلابی، انہوں نے 7 برس تک کام کیا ہے کہ 1947 کے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیا، کہ ہم تو ایک جماعت بنا رہے ہیں کہ جو ان لوگوں پر مشتمل ہو جو خود اپنے اوپر پہلے اسلام قائم کریں، اس لیے کہ اس کے بغیر اسلام قائم نہیں ہو سکتا. آپ جو پاکستان بنانے چلے ہیں، مسلمانوں کی قومی ریاست تو ہوگی، وہ اسلامی ریاست نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک ایسی جماعت موجود نہ ہو کہ جو لوگ اپنے اوپر پہلے اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کریں. یہ کام کر رہے تھے، لیکن یہ پاکستان بننے کے بعد پتہ نہیں کیا سوجی ہے، غلطی ہوئی ہے ان سے، ان گڈ فیتھ ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اب اس کے بعد انہوں نے سیاسی رول اختیار کر لی. در حقیقت اسی غلطی ہے جب تک کہ اس کا شعور پیدا نہیں ہوگا. سوچ انقلابی ہو اور طرز عمل انتخابی ہو اور سیاسی ہو تو اس تضاد کے اندر تو پھنسی رہ جائے گی تحریک. اگر قاضی صاحب واقعتاً انقلابی سوچ رکھتے ہیں تو انہیں پھر جد و جہد بھی انقلابی انداز میں کرنی چاہیے. ان کے پاس ایک جماعت ہے، ایک ذہن ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، کارکن ہے. اس راستے سے ہٹے اور اس راستے سے ہٹ کر ریزسٹنس موومنٹ کے لیے کال دیں لوگوں کو، لیکن وہ کال صرف کسی ہڑتال کی اور کسی جلوس کی نہ ہو. پہلی کال یہ ہو کہ لوگوں خود اللہ کے بندے بنو، پہلی شرط یہ ہے، یہ سب سے بڑی کال ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ایسے لوگوں کا بیس بڑا ہو، ایسے لوگوں کی جمعیت جو ہے اس کے اندر قوت پیدا ہو، ان کے اندر تعداد اتنی ہو جائے، پھر وہ میدان میں آئے. باقی یہ کہ اگر اسی نہج سے چلنا ہے تو وہ تو پھر وہی جس کو وہ آنے والی تھان جو ہے وہی ہے کہ اگر ملازمت جو ہے آپ تنخواہ بڑھا دیں، نہیں بڑھاتے تو پھر اسی پہ کام کریں گے. یہ کہ ساری باتیں کر کے مجھے آج خاص طور پہ یاد آیا، 2 جلسے میں نے جمعیت علماء اسلام کے اٹینڈ کیے تھے جو بڑے شان و شوکت سے یہاں مینار پاکستان پر ہوئے، کئی سال پہلے کی بات ہے. پہلے وہ مولانا فضل الرحمان گروپ کا ہوا تھا اور اس کے بعد پھر مولانا سمیع الحق صاحب گروپ کا ہوا. میں دونوں میں رہا، کافی وقت میں نے صرف کیا. صبح سے شام تک تقریریں ساری انقلابی، اور دونوں جلسوں میں آخر میں تان ٹوٹی انتخاب پر. یہ جو ایک ہمارے ہاں یہ جو سوچ کا اور عمل کا اور قول کا اور فعل کا اس میں پتہ نہیں پتہ شعور نہیں ہے.
حضرات محترم، ڈاکٹر صاحب کا یہ خطاب جمعہ تقریباً 3-4 منٹ اور جاری رہا تھا، لیکن چونکہ C90 کی کیسٹ ختم ہو رہی ہے لہذا اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.